الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو الف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم عن مسور بن مخرمة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ابنتي بضغة مني يريبني ما را بها أو كما قال عليه الصلاة والسلام وفي رواية إن فاطمة بنت محمد مضغة مني وإنما أكره أن يفتنونها أو كما قال عليه الصلاة والسلام وفي رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما سميت ابنتي فاطمة لأن الله فطمها وفطم محبها عن النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا شفيعنا وشهيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحمي مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ وبارک و سلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ الحمدللہ جس طرح کہ کل آپ کی خدمت میں یہ گزارش کر دی گئی تھی کہ آج کا درس جو ہے وہ سید النساء العالمین سید فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے یوم کے ساتھ مناسبت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک طویل موضوع ہے اور آپ کی سیرت مبارکہ کے بے شمار گوشے اور گفتگو کے کئی زاویے اس بحث کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اختصار کے ساتھ وقت کے دورانیہ کے مطابق جو چیزیں ملحوظ خاطر رہیں گی وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائیں گی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹیوں کی تعداد ایک سے زیادہ ہے، جس کو قرآن کریم نے اس انداز میں ذکر کیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور پھر آگے ارشاد ہوا ونساء المومنین، اور مسلمانوں کی عورتوں سے. تو قرآن کریم کی اس آیت میں تین طبقے کی خواتین کو حضور نے خطاب فرمایا، اور قرآن کا حکم تھا کہ ان تین طبقوں سے آپ خطاب فرمائیں. کہ یا ایھا النبی قل لازواجک، پہلے اپنی بیویوں سے خطاب فرمائیں، وبناتک، اور پھر اپنی بیٹیوں سے خطاب فرمائیں، اور پھر فرمایا ونساء المومنین، اور جتنی مسلمانوں کی خواتین ہیں ان سے آپ خطاب فرمائیں. اور یہ آیت حجاب اور پردے کے احکامات سے متعلق یہ ارشاد اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا. سورہ نور کے اندر ستر کے احکام اتارے گئے کہ عورت کے لیے ستر کیا ہے، اور پھر سورۃ الاحزاب کے اندر حجاب کا حکم اتارا گیا. ستر میں تو یہ تھا کہ پورے جسم کو وہ ڈھانپ لے گی سوائے اپنے دونوں ہتھیلیوں کے اور پاؤں کے پنجوں کے اور چہرے کی ٹکلی جو ہے گولائی، اس کے علاوہ پورا جسم جو ہے وہ عورت کا ستر ہے. اس کا حکم سورہ نور کے اندر تفصیل کے ساتھ اتر گیا، اور ستر کی پاسداری کے لیے اور اس کی عفت کے حوالے سے پاک بازی کے حکم اتارے گئے. لیکن سورۃ الاحزاب میں پھر اللہ رب العالمین نے ایک اور حکم جو ستر سے جدا تھا اور مزید اس کو محیط تھا، وہ تھا حجاب، اور اس کو من جلابیبہن کہتا، اور جلابیب کہتے ہیں چہرے کو ڈھانپنے کو، یعنی ایسا کپڑا جو سر سے ٹنگا دیا جائے، لٹکا دیا جائے، اتار دیا جائے، جس سے مکمل طور پر چہرہ ڈھنپ جائے. اور یہ دونوں حکم الگ الگ ہے. سورۃ الاحزاب میں جلابیب کا حکم دے کر چہرے کو ڈھانپنے کا حکم دیا گیا، اور سورۃ النور کے اندر ستر کا حکم ہوا. اور نزول کے اعتبار سے سورہ نور پہلے ہے، تو اس میں ستر کے مکمل احکام بتا دیے گئے. اور اہل عرب میں یوں ہوتا تھا کہ جب خواتین رات کو رفع حاجت کے لیے جاتی تو یہودیوں کے اوباش قسم کے لڑکے جو ہیں وہ لونڈیوں کے ساتھ چھڑخانیاں کرتے، تو اس میں پتہ نہیں چلتا تھا کہ لونڈیاں کون ہیں اور آزاد کون ہیں. تو پھر قرآن مجید کا یہ حکم حجاب کا نازل ہوا کہ وہ خواتین جو آزاد خواتین وہ اپنے چہروں کو ڈھانپے رکھے. تو احادیث اور تاریخ سے یہ بات ثابت پڑتی ہے اور معلوم ہوتی ہے کہ اس وقت یہودیوں کو اور ان فساق کو متنبع کر دیا گیا کہ مسلمان کی وہ خواتین جن کے چہرے ڈھانپے ہوئے ہیں اور ڈھپے ہوئے ہیں اور جنہوں نے حجاب کیا ہوا ہے، ان کی طرف اپنی بد نظری نہ لگائیں. تو اس وقت آزاد اور غلام اور آزاد خواتین اور لونڈیوں کے درمیان جو فرق تھا وہ اس اعتبار سے تھا کہ مسلمان آزاد خواتین اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا کرتی تھی، اس لیے شریعت مطہرہ نے پردے کے احکام کے اندر ستر کے ساتھ مکمل حجاب یعنی چہرے کو ڈھانپنے کا بھی حکم بیان فرمایا. یہ ایک الگ جگہ پر بحث ہے، لیکن اس کے ضمن میں جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج سے بھی خطاب فرمایا، بیٹیوں سے بھی خطاب فرمایا، اور پھر خاص طور پر جو تمام نساء المومنین سے خطاب فرمایا. قرآن کی آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نئی متعدد بیٹیاں تھیں، کیونکہ ازواج کہہ کر زوجہ کی جمع یا زوج کی جمع یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے ازواج کے طور پر، اور بند کی جمع کو بنات کہہ کر ذکر کیا جا رہا ہے. اور یوں تو ساری مسلمان خواتین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باعتبار تربیت کے بیٹیاں ہی ہیں، لیکن ان کو الگ سے ذکر کیا گیا وہ نساء المومنین، کہ آپ اپنی بیویوں سے کہیے، اپنی بیٹیوں سے کہیے، اور پھر تمام مسلمان خواتین سے کہیے. تو قرآن کریم کی آیت اس بات کی دلیل بنتی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں بلکہ متعدد بیٹیاں ہیں. اس میں اہل سنت کے نزدیک اور شیعوں کی بھی کتابوں سے مسئلہ بالکل واضح طور پر ثابت ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی چار صاحبزادیاں ہیں، اور صحیح قول کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سات اولاد ہیں، جس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تین صاحبزادے ہیں اور چار جو ہے وہ صاحبزادیاں ہیں. بڑے بیٹے جو روایت کے اندر کثرت کے ساتھ آتا ہے وہ قاسم بن محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے عبداللہ بن محمد ہیں، اور تیسرے جو ہے وہ ابراہیم بن محمد ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ عنہ اجمعین. قاسم اور عبداللہ, عبداللہ کا نام جو ہے وہ طیب الطاہر کے ساتھ ہے, اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہے وہ پانچ بیٹے شمار کرتے ہیں اور طیب الطاہر کو بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں شمار کرتے ہیں, لیکن اس میں یہ دو قول ہے کہ طیب الطاہر حضرت ابراہیم کا لقب ہے یا پھر حضرت عبداللہ کا لقب ہے. تو طیب الطاہر باقاعدہ یہ ایک ہی شخصیت کے دو لقب اضافی ذکر کیے گئے ہیں, یہ الگ سے کوئی خارج میں کوئی وجود ان کا نہیں ہے. اس لیے قاسم, عبداللہ اور ابراہیم یہ تین صاحبزادے کثرت کے ساتھ تاریخ کی کتابوں کے اندر اور سیرت کی کتابوں کے اندر آتا ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے ہیں. اور یہ سات اولادوں میں سے چھ اولاد جو ہیں کہ چار بیٹیاں اور عبداللہ اور قاسم, یہ چھ کے چھ بچے جو ہیں یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدف اقدس سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو ہیں وہ تولد ہوئی ہیں. ایک صاحبزادہ جو ابراہیم ہے یہ سکال علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھیجی ہوئی باندی ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مقدس سے پیدا ہوئے اور ان کا نام ابراہیم رکھا گیا. قاسم اور عبداللہ یہ ہجرت سے پہلے وصال فرما چکے تھے, اور ابراہیم کا وصال جو ہے یہ مدینہ منورہ کے اندر ہوا ہے, اور بڑی مشہور وہ احادیث موجود ہے کہ جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں تھے اور ابراہیم بھی حضور کی گود میں تھے, اور حضرت جبرائیل نے آ کر حضور کی خدمت میں عرض کی کہ ان دونوں میں سے اللہ رب العالمین کسی ایک کو چاہتا ہے, تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشبار ہوئے اور تیزی سے سیل رواں ہوا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, اور سرکار نے فرمایا کہ میں حسین کو اپنے بیٹے پر ترجیح دیتا ہوں, اور میں ابراہیم, میں تم سے یہ کہتا ہوں جبرائیل کہ تم میرے بیٹے ابراہیم کو لے جاؤ لیکن مجھ سے میرے حسین کو جدا نہ کرو. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر محبت تھی. شیعوں کی مستند کتاب ہے اصول کافی, وقت مختصر ہے لہذا میں اس کو اختصار کے ساتھ ہی پیش کروں گا. اگر کچھ باتیں میں کر سکا تو کر گیا, ورنہ کل کی نشست میں ایک اور جو خاص بحث ہے سیدہ زہرا کے حوالے سے, وہ انشاءاللہ میں کل ایک ضروری بحث کوشش کروں گا آپ کی خدمت پیش کروں گا, اور وہ بحث جو ہے وہ باغ فدق کے حوالے سے ہے. فدق کے حوالے سے اہل سنت کی سیاستہ میں 14 روایتیں ملتی ہیں, اور 14 روایتوں کا انشاءاللہ کل ہم تجزیہ آپ کی خدمت پیش کریں گے کہ ان 14 روایتیں جو احادیث کے اندر ہے اس میں کیا کیا الفاظ ہیں, اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ پر جو بدباطل قسم کے لوگ تبرہ کرتے ہیں, اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ قرار دینے کی معاذ اللہ شیخین کو کوشش کرتے ہیں, تو وہ انشاءاللہ آج تو میں فضیلت ذکر کروں گا, کل ان روایت کا ایک مکمل تحقیق کی جائزہ, کیونکہ یہ رمضان کا دن ہے اس میں بندہ تفصیلی گفتگو کر سکتا ہے اور تحقیق کی بات ہو سکتی ہے, کیونکہ اس میں پورے 30 دن 28 دن آپ کے پاس ہوتے ہیں. تو میں نے چاہا کہ آج کی نشست جو ہے یہ مختصر کچھ باتوں پر اور کچھ فضائل جو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ہیں اس کو ذکر کر دیا جائے, اور کل انشاءاللہ آپ کی ذات مقدسہ سے جو احادیث اور تفقہ کے جو مسائل ذکر ہیں, بقیہ جو باتیں ہیں وہ انشاءاللہ کل کے ذکر میں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں ذکر کیا جائے گا, تاکہ دونوں نشستیں بالاستعاب ان تمام باتوں کا احاطہ کر دیں جو عموماً کتابوں میں ہی رہ جاتی ہیں اور اس کو ذکر نہیں کیا جاتا. تو میرے دوستو, مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اہل اسلام اور پاکان امت کی تاریخ سے اور اہل بیت اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے فضائل و مناقب و خصائل اور ان کی عادات و کردار سے ہم واقفیت حاصل کریں, تاکہ سیرت کے حوالے سے اور تاریخ کے حوالے سے اور جو ثقہ روایات ہیں ان کے حوالے سے ہمارا علم بھی بڑھے اور ہماری محبت ان کے ساتھ مزید مضبوط ہو, اور ہمارے اندر کوئی ایسا کمی کا پہلو نہ ہو کہ ہم کہیں کہ نہ یہ شیعہ بہت زیادہ باتیں کرتا ہے اور اس کو اہل بیت کے بارے میں وہ زیادہ باتیں معلوم ہیں, تو یہ خواہ مخواہ کا جو ایک غلط پروپیگنڈا مشہور کیا جاتا ہے, تو انشاءاللہ اس سے بھی ایک نفسیاتی طور پر ہمیں چھٹکارا حاصل ہو اور جو مکمل جو صحیح روایتیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں ذکر کر دی جائے. تو میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 اولاد ہیں, 3 صاحبزادے ہیں اور 4 آپ کی بیٹی ہیں. سب سے بڑی صاحبزادی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. زینب نامی کئی خواتین اسلام میں آئی ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مبارک بھی ایک زینب ہے, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی جو سب سے بڑی ان کا نام بھی زینب ہے. مولائے کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ فاطمہ کے صدف اقدس سے جو اولاد پیدا ہوئی ان میں حضرت امام حسن ہیں, امام حسین ہیں, محسن ہیں اور زینب, اور کئی اولادیں اور بھی آتی ہیں وہ انشاءاللہ میں آگے ذکر کروں گا. تو زینب نامی یہ خاتون سیدنا مولا کائنات کی وہ صاحبزادی ہیں جو حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدفِ اقدس سے وہ پیدا ہوئی ہیں۔ کثرت کے ساتھ یہ روایت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ سیدہ کے بطن مقدس سے جو اولاد تولد ہوئی ہے ان میں دو آپ کی شہزادیاں ہیں، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادیاں جو سیدہ فاطمۃ الزہرا کے بطن مقدس سے ہوئی ہیں، جن میں بڑے مشہور دو نام ہیں، ایک سیدہ زینب ہیں جو کربلا کے اندر موجود تھیں، اور ایک سیدہ ام کلثوم ہیں جن کا نکاح حضرت علی نے خود حضرت فاروق اعظم سے کرایا تھا۔ اور حضرت فاروق اعظم اس نسبت کے اعتبار سے اس بات کو یاد رکھ لیں کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی سیدہ ام کلثوم بھی دو یہاں پر ہو جائیں گی، ایک تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خود صاحبزادی ہیں اور ایک حضرت علی کی صاحبزادی ہیں۔ سرکار کی صاحبزادی ام کلثوم جو ہے یہ تیسرے نمبر پر آتی ہیں، یعنی بڑی صاحبزادی زینب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری سیدہ رقیہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسری سید ام کلثوم ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چھوٹی صاحبزادی جو ہیں وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہیں۔ تو سیدہ ام کلثوم جو ہیں یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ترتیب کے اعتبار سے تیسری بیٹی ہیں، اور یہی نام پھر آپ کو تاریخ میں کہیں مغالطہ نہ لگ جائے تو میں عرض کر دوں کہ ایک اسی نام کی صاحبزادی حضرت مولا علی کی ہیں، اور وہ سیدہ فاطمہ کے بطن سے پیدا ہوئی، یعنی ہاشمیہ ہیں، علویہ نہیں ہاشمیہ ہیں، اور وہ حضرت امام حسن و حسین کی چھوٹی بہن ہے، یعنی امام حسن سب سے بڑے، اس کے بعد امام حسین، اس کے بعد محسن، پھر جو ذکر کیا جاتا ہے وہ زینب ہے، اور پھر ام کلثوم ہے۔ تو زینب جو ہے وہ کربلا کے اندر موجود ہے، جن کی تاریخ کے احوال کربلا کے واقعے کو جب ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں ہمیں کثرت کے ذات ان کے احوال ملتے ہیں، ان کی بھی انشاءاللہ تذکرہ میں کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور ام کلثوم کا نام اس حوالے سے بہت زیادہ آتا ہے کہ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے خود ان کا نکاح سید فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ سے کرایا تھا، اور سید فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے ان سے پیدا ہوئے ہیں جن کا نام سیرت کی کتابوں میں زید آتا ہے، زید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نانا جو ہیں وہ حضرت مولا علی ہیں، اور ان کے والد جو ہیں سیدنا فاروق اعظم ہیں۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اہل بیت کی صحابہ کرام علی مردوان سے عقیدت کس اعتبار سے تھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دو صاحبزادیاں سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ کے نکاح میں دی ہے، اور ایک صاحبزادی جو ہے وہ سیدنا علی کے نکاح میں آئی جو سیدنا فاطمۃ الزہرا ہے، اور سیدنا علی کی ایک بیٹی جو ہے سیدنا فاروق اعظم کے نکاح میں آئی ہے۔ تو اس ترتیب کے اعتبار سے سات اولاد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور ہیں، تین صاحبزادے ہیں اور چار صاحبزادیاں ہیں۔ اور اسی طرح ملا باقر مجلسی نے بھی اپنی کتاب حیات القلوب کے اندر اس مسئلے کو قبول کیا ہے، اور یعقوب کولینی نے اس بات کو جو ان کی سیاہ اربع ہے جس کو وہ قرار دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ امام غائب نے آ کر یعقوب کولینی کی کان کے اندر وہ تمام روایتیں سنائی تھی، اور زرارہ اس کو نقل کرتا ہے جو شیعوں کا ایک بہت معتبر راوی ہے، اور اس نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اقدس سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار صاحبزادیاں پیدا ہوئی، یہ شیعوں کے نزدیک بھی انتہائی معتبر ہے۔ یہاں پر صرف ایک بہانہ یہ کر دیا جاتا ہے کہ ہاں اگر ہماری کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ وہ چار صاحبزادیاں تھیں، تو دراصل حضرت خدیجہ کا نکاح پہلے دو جگہ ہو چکا تھا، دو آپ کے پہلے، کیونکہ دو جگہ پر آپ بیوہ ہو چکی تھی، تیسرا نکاح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، تو وہ بچے پہلے شوہر سے تھے، لیکن یہ روایت سے بھی غلط ہے۔ ملا باقر مجلسی نے باقاعدہ بطن کا لفظ استعمال کرتے ہوئے کہا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اولاد جو بطن خدیجہ سے پیدا ہوئی ہیں وہ چار صاحبزادیاں ہیں۔ اس پر میرے تفصیلی خطابات پہلے بھی ہیں جو میں سرسری آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں۔ ایک بات، پھر ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ جس وقت آیت مباہلہ نازل ہوئی تو اس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت مولا کائنات کو اور سیدہ زہرا کو اور امام حسن کو اور امام حسین کو اور خود سرکار علیہ الصلاۃ والسلام مباہلے کے لیے نجران کے عیسائیوں کے سامنے پہنچے اور سب کو ایک چادر میں جمع کر کے فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ تمام میرے اہل بیت میں سے ہے۔ تو کہا جاتا ہے اگر چار بیٹیاں تھیں تو وہ کیوں نہیں آئیں، جبکہ یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ پنجتن پاک کا ثبوت یہاں سے ہے اور اہل سنت اس کو بڑی کشادہ قلبی کے ساتھ قبول کرتے ہیں، اور یقیناً ہمارے وہاں پنجتن پاک کی پوری ایک اصطلاح اور رسم موجود ہے، اور باقاعدہ ہم پنجتن پاک کو یاد کرتے ہیں اور ان کا ذکر کرتے ہیں، جس طرح کہ ہمارے دوست نبی امام اہل سنت کا یہ قول پڑا کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔
تو اہل سنت کے نزدیک اہل بیت کی محبت ایمان کے کامل درجے پر ہے، اور آپ اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کے فرائض میں سے، اور حضرات اہل بیت سے اگر کوئی بال برابر بھی اگر بغض رکھے تو اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے علماء نے اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے، اور حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ شریف کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی راوی چاہے جس قدر صادق القول ہو، روایت حدیث بیان کرنے والا چاہے وہ کسی قدر صادق القول ہو اور راسخ العمل ہو اور صادق القول ہو، بہت سچ بات کرنے والا ہو، ہیرا پھیری نہ کرتا ہو روایت کے اندر، اور عمل میں بھی بہت زیادہ متقی ہو، لیکن وہ بغض رکھتا ہو اہل بیت سے، تو حضرت امام اہل العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو رد شیعت میں آپ نے کتاب لکھی ہے تحفہ شریف، تو تحفہ سنہ شریف کے اندر آپ نے ذکر فرمایا کہ اگر کوئی راوی اہل سنت کے نزدیک اگر صادق القول بھی ہو اور راسخ العقیدہ بھی ہو، اور اگر اس سے اہل بیت کی گستاخی کی بو آتی ہو، تو نہ ہم اس کے صدق قول کی طرف توجہ کرتے ہیں، نہ اس کے تقوی کی طرف کا توجہ کرتے ہیں، اس کو تو مردود الشہادہ قرار دے کر ہم اسے پھینک دیتے ہیں اور اس سے کوئی روایت ہم نہیں لیتے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اہل سنت کے نزدیک حضرات اہل بیت کی قدر و منزل کس اعتبار سے ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ مسئلہ جو میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا تھا، یہ اسی اعتبار سے قابل قبول ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ چوتھی صاحبزادی ہیں، رہا یہ کہ نجران کے اس مباحلے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یعنی سرکار سمیت چار وہ تو پنجتن پاک موجود تھے، تو سرکار کی اور بیٹیاں کیوں نہیں تھیں؟ تو اس کا ایک سادہ سا جواب جو تاریخی نظر میں آپ کے ذہنوں میں لیکن توجہ ہماری نہیں جاتی، جس کا پورا فائدہ شیعہ اٹھا کر آپ ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیے کہ بدر کے جب جنگ بدر لڑی جا رہی تھی تو اس وقت سیدہ رقیہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی، اور وہ بہت زیادہ بیمار تھی، اس وجہ سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عثمان غنی کو بدر میں اپنے ساتھ نہیں لے گئے، بلکہ اشارہ فرمایا کہ تم میری بیٹی کی خدمت میں معمور رہو۔ اور جس وقت اسامہ بن زید، زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید جو حضور ان کو اپنا بیٹا قرار دیتے تھے اور حضور کے بہت محبوب وہ تھے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنے ساتھ ہمیشہ سفر میں رکھتے تھے، اور کثرت سے روایت ملتی ہے کہ سرکار نے جب بھی کوئی سفر فرمایا تو کثرت سے متواتر جس شخص کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ اس نے حضور کے ساتھ سواری میں سفر کیا ہے، وہ حضرت اسامہ بن زید ہے۔ یہ کوئی خوبصورت نوجوان نہیں تھے، یہ حبشی تھے، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید سے بڑا پیار تھا، سرکار نے حضرت زید کو پالا تو سرکار کے نزدیک گورا اور کالے کی کوئی فرق نہیں تھا، تقوی کا معیار تھا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو حضرت زید جو ان کے والد تھے وہ بچپن میں حضور کے ساتھ آ گئے، اور جب ان کے والدین مل گئے تو انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور کہہ لیا کہ نہیں، میں اپنے آقا کے ساتھ ہی رہوں گا۔ یعنی حضور سے محبت اتنی تھی اور حضور نے ان کی تربیت اتنے پیار سے فرمائی کہ والدین کی محبت، میرے دوستوں یہ تبھی محبت ہے، ایک شخص کا بچہ اگر کھو جائے اور دوسرا شخص اس کے ساتھ جتنی نوازشات کر دے، شفقت کر دے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جب اس کے اصل والدین کو پتہ چل جائے گا تو خود بخود اس کی محبت کا گوشہ اس کے اندر کشادہ ہو جائے گا، گداز ہو جائے گا، اور وہ اپنے اس محسن کا شکریہ تو ادا کرے گا لیکن اس کا دل اپنی ماں کی طرف خود بخود جائے گا، باپ کی طرف خود بخود جائے گا، چاہے اس کے باپ کا اس نے چہرہ نہیں دیکھا تھا لیکن اب پتہ چل گیا۔ یعنی یہ طبی محبت ہے۔ محبت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک عقلی محبت، ایک طبی محبت۔ عقلی محبت تو یہ کہ جو آپ پر بہت زیادہ احسان کرے تو عقل یہ چاہتی کہ اس سے پیار کیا جائے، جو بہت خوبصورت ہو عقل یہ چاہتی کہ اس سے پیار کیا جائے، جو سخاوت میں بہت فیاضی میں بڑا نام ہو اس کا تو عقل یہ چاہتی کہ اس سے پیار کیا جائے۔ یعنی محبت کرنے کے یہ کئی درجے ہیں کہ جو بہت سخی ہو، بڑا خوبصورت ہو، بڑا عالم ہو، بڑا ذی عظمت ہو، اس کی اخلاق بہت اچھے ہوں، تو یہ تمام تقاضے عقلی اعتبار سے کہ عقل اس بات کا تقاضا کرتی کہ اس سے محبت کیا جائے۔ لیکن ماں باپ سے محبت یہ تبھی محبت ہوتی ہے، ماں باپ اگر پڑھے لکھے بھی نہ ہو تب بھی ان سے پیار ہو جاتا ہے، ماں باپ اگر بخیل بھی ہو، یہ صرف وضاحت کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، بچے کو اتنا شفقت بھی نہ دیتے ہو تب بھی ان سے پیار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ماں باپ کی محبت انسان کی سرشت کے اندر موجود ہے، وہ تبھی محبت ہے۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے عقلی سرکار سے محبت، عقلی محبت کے تمام پیمانوں کو پر کر کے پھر اس کو تبھی قالب کے اندر ڈھالا ہے، اور لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین، کے اس کامل نظریے پر اترا ہے۔ یعنی ساری امت پر یہ واجب ہے کہ وہ حضور سے محبت کرے، لیکن کیسی محبت کرے؟ عقلی محبت، کیونکہ حضور اللہ کے نبی ہیں، حضور شافعیوں میں مشہور ہیں، حضور ہمیں اپنے باپ اور ماں سے زیادہ چاہنے والے ہیں، ہمارے والدین سے زیادہ چاہنے والے ہیں، حضور بہت خوبصورت حسین اور جمیل ہیں، حضور عالم ہیں، حضور جیسا کوئی بھی نہیں ہے، تو عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ سب سے زیادہ حضور سے پیار کیا جائے، لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان نے عقل کے تقاضوں کو ساتھ رکھا، لیکن محبت مصطفیٰ میں اس قدر ان کے سینے میں محبت کا تلاطم خیز سمندر موجے مار رہا تھا کہ انہوں نے عقلیات کو چھوڑ کر طبعی تقاضوں میں کمال حاصل کیا ہے، یعنی اپنے والدین کو بھی حضور پر قربان کیا ہے، جس طرح کہ میں نے سعد بن ابی وقاص کا بھی آپ کے سامنے بات پیش کی تھی، حضرت زید بن دسنہ کا واقعہ کل میں نے پیشا کہ جب انہیں تخت مشق پر لٹا دیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ تم بھی سوچتے ہوں گے کاش محمد یہاں پر ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم اور میں اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا، تو حضرت زید نے کہا کہ میں تو اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ ہوں اور آقا کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے۔ تو یہ طبعی محبت کے مظاہر ہیں، طبعی محبت کے مظاہر ہیں، اور یہ حضرت زید نے اس کا ثبوت دیا، اسامہ بن زید کے، اسامہ کے والد حضرت زید بن حارثہ، جن کی پورے قرآن میں صرف ان کا ایک نام سورہ احزاب کے اندر موجود ہے، ایک واحد شخص ہیں حضرت زید جن کا نام قرآن کے اندر ہے، باقی کسی صحابی کا نام قرآن کے اندر نہیں ہے، ہاں واضح اشارات جو مدلول کے اعتبار سے قطعی ہیں وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں، جو غار والی آیتیں ہیں یا دیگر اور آیتیں ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو وہاں پر نام نہیں ہے، یعنی کوئی عالم مذکور نہیں، ان کی صفت مذکور ہے، اور صفت پر وہ قرینہ مدل بالکل قطعی ہے کہ یہ سیدنا صدیق اکبر ہے، لیکن باقاعدہ نام بطور عالم کے ذکر کیا ہو اور مدلول بھی وہی ہو، وہ حضرت زید بن حارثہ ہے، جو کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، تو یہ کس کی طرف اشارہ تھا؟ یہ حضرت زید بن حارثہ ہی کی طرف اشارہ تھا۔ تو زید بن حارثہ نے بچپن میں حضور علی سے، کیونکہ اپنے ماں باپ سے کھو چکے تھے، سرکار کی خدمت میں پہنچے تو سرکار نے اپنے اولاد کی طرح ان کی تربیت کی ہے، اور اتنی تربیت فرمائی، ایسی تربیت فرمائی، سرکار سے تو جانور اس قدر محبت کرتے تھے کہ سرکار کا جو دراز گوش تھا حمار، سرکار جب وصال فرما گئے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا تو اس نے کنویں میں چھلانگ لگا کر جان دے دی، یعنی حضور کا فراق تو اس جانور کو گوارا نہیں تھا، وہ خشک تنا، وہ استوانہ حنانہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ سرکار اسے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے، جب ایک خاتون نے یا ایک شخص نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ممبر لکڑی کا تیار کر دیا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر اس ممبر پر تشریف فرما ہوئے، تو صرف تھوڑا سے فاصلہ تھا، یعنی وہ ساتھ میں لگا ہوا تھا استوانہ حنانہ، لیکن سرکار نے قریب پر ایک کرسی نما ممبر بن گیا تھا جس پر حضور جلبگر تھے، تو اتنا فراق وہ خشک تنا برداشت نہ کر سکا، وہ کب کٹا، کب سوکھا، کب کہیں پڑا ہوا تھا، کسی نے اٹھا کر اس کو مسجد نبوی میں رکھ دیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے تقاضے بشری کے اعتبار سے، ذوف کے اعتبار سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس پر ہاتھ رکھ کر خطبہ دے سکے، جس طرح کہ عصا ہاتھ میں لینا یہاں پر تو کم ہے، ہم نے افریقہ کے اندر دیکھا اس کو واجب قرار دیا ان لوگوں نے، میں نے اس دفعہ جوہانسبرگ کے اندر ایک جگہ پر مسجد میں جمعے کی نماز پڑھائی تو وہاں پر مجھے کہا کہ جناب عصا لیں، میں نے کہا میں نہیں لیتا، تو مسجد میں بڑا گھرام ہوا کہ آپ نے عصا نہیں لیا اور یہ تو بڑا ضروری مسئلہ ہے، تو میں نے کہا آپ کسی عالم کو بلا کر ہمارے سامنے بٹھائیں، یہ کہاں سے ضروری مسئلہ ہے، مجھے الحمدللہ ضرورت نہیں، میں کھڑے ہو کر خطبہ دے سکتا ہوں، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کو تمام فقہاء نے لکھا ہے کہ عصا ہاتھ میں لینا یہ سنت نہیں ہے، عصا ہاتھ میں لینا خطبے میں، عصا ہاتھ میں لینا یہ سنت نہیں ہے، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری عمر شریف میں جب تقاضۂ بشری میں ذوف تباہ کی بنا پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خطبے کے اندر وہ عصا کو پکڑا کرتے تھے۔ دوسری روایت اس میں یہ بھی علماء نے ذکر کی ہے کہ کسی علاقے کو اگر فتح کیا جائے اور اس پر غلبہ حاصل کیا جائے تو اس کی علامت کے لیے عصا ہاتھ میں لیا جاتا ہے، تو یہ بات ضمن میں نے عرض کی، تو استوانہ حنانہ کے پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو تسبیح کرتا تھا جس کی روایت آگے آ رہی ہے، سرکار اس پر ٹیک لگا کر خطبہ مرحمت فرماتے، جب ممبر بن گیا صحابہ نے دیکھا کہ سرکار کافی دیر تک کھڑے رہتے ہیں اور مانا کہ اس خشک تنے سے سہارا دے کر حضور کھڑے ہوتے ہیں، لیکن تب بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف اس وقت 55 سال 56 سال اور 58 سال کے قریب تھی، تو صحابہ اکرام میں اکثر لوگوں نے یہ دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بڑا لمبا خطبہ دیتے ہیں اور کئی لوگ سوالات کرتے ہیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پائے اقدس پر ورم کے اثار ظاہر ہوتے ہیں، تو چند لوگوں نے مشورہ کیا تو ممبر تیار کر کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا گیا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس ممبر پر جلبگر ہو کر خطبہ مرحمت فرماتے، تو باقاعدہ صحابہ اکرام مسند دارمی، بخاری کے اندر تو یہ ہے لیکن مسند دارمی پورا ایک حدیث کا مجموعہ ہے اور باقاعدہ یہ مسند ہے صحابہ سے، اس میں پورا ایک باب صاحب دارمی نے باندھا ہے اور اس میں درجنوں حدیث اسی حوالے سے انہوں نے وہاں پر جمع کر دی ہے مسند دارمی کے اندر، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب اس ممبر پر بیٹھے اور تھوڑا سے فاصلہ اس استوانہ اور اس گویا کہ خشک تنے سے تھا، تو باقاعدہ وہ تنا پھوٹ پھوٹ کر حضور کی جدائی میں رونے لگا. یعنی وہ خشک تنا جس میں حیات کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے، لیکن سرکار کی محبت ایسی ہے جو پتھر میں بھی حیات پیدا کرتی ہے. کیا آپ نے مسلم شریف بخاری شریف کی حدیث نہیں سنی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت، جو مسلم جامع ترمذی کے اندر بھی موجود ہے اور مسلم اور بخاری کے اندر تو کتاب الحج میں روایت موجود، سرکار نے فرمایا یہ احد جو پہاڑ، جبل احد، یہ احد کا پہاڑ جو ہے یہ ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں. تو پیار پتھر میں کہاں ہو سکتا ہے؟ پتھر کے اندر پیار کی کیا صورت؟ جس میں پیار نہ ہو تو اسی کو تو پتھر کہا جاتا. کہا جی آپ بڑے سنگ دل ہیں، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ایسی عظیم حیات ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اگر پتھر پر توجہ فرمائیں تو پتھر بھی آپ کی شفقت سے اس قدر موم ہو جاتا ہے کہ اس میں بھی جگر گوشہ محبت پیدا ہو جاتا ہے اور آپ سے پیار کرنے لگ جاتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا، اور بد مذہبوں کو دیکھتے ہوئے عبرت حاصل کیجئے کہ اللہ اکبر کہ پتھر بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں نرم ہو کر پیار کرنے لگ جاتا ہے. استوانہ وہ جو خشک تنا ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کی نسبت سے وہ آپ سے پیار کرنے لگ جاتا ہے. یہ ظالم صبح شام بخاری پڑھتے ہیں لیکن کہتے ہیں حضور تو ہماری طرح تھے. تو یہ تو پتھر سے بھی زیادہ سخت، اور کوئی مثال ایسی نہیں ہے کہ جس پر مثال پیش کی جا سکے. یعنی بد مذہبوں کی مثالیں ہمارے لیے عبرت ہیں کہ پتھر بھی ایسی چیز ہے کہ وہ حضور اس پر توجہ فرما دیتے ہیں اور وہ سرکار کی غلامی کی طرف آتا ہے تو اس میں بھی وہ گوشہ پیدا ہو جاتا ہے جو انسان کے اندر وہ گداز گوشہ پیدا ہوتا ہے. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس ممبر پر جلوگر ہوئے ہیں تو روایت میں آتا ہے کہ جناب وہ خشک تنا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، اور علامہ عینی نے اس حدیث کے تحت لکھا کہ اللہ نے اس میں حیات پیدا کر دی تھی. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضور جس بے جان اور مردہ تنے کو ہاتھ لگا دے اس میں حیات پیدا ہو جائے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خود حیات شریف کیسے ہوگی؟ یعنی حضور تو حیات بخش ہیں، حیات عطا کرنے والے ہیں، تو وہ خشک تنا کب کٹا، کہاں سوکھا پڑا تھا جس میں حس و حیات کی کوئی رمق ہی نہیں تھی، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک جب اس سے لگا تو اس میں بھی اللہ نے حیات پیدا کی. اور حیات کس چیز کو کہتے ہیں یہ آگے بحث آئے گی، کیونکہ سورہ آل عمران ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں لفظ ہے الحی القیوم، اللہ زندہ ہے تو زندے تو ہم بھی ہیں، تو زندہ کا معنی کیا ہے؟ حیات کس کو کہتے ہیں؟ تو حیات کا یہ مطلب نہیں کہ جس میں روح ہو، اور جس میں روح ہو وہ حیات، اور جس میں روح نہ ہو وہ میت ہے، وہ موت ہے. تو اگر پھر اللہ کے لیے آپ کیا معنی کریں گے کہ اللہ کے لیے آپ کو جسم تصور کریں گے معاذ اللہ، یا اللہ کو معاذ اللہ روح کا محتاج قرار دیں گے؟ نہیں. اسی لیے تمام ائمہ لغات نے اس بات کو ذکر کیا کہ حیات روح کے ساتھ متعلق نہیں ہے، بلکہ عادتاً حیات اس کو کہتے ہیں ہمارے دور میں اور ہمارے اس عالم میں عادتاً یوں ہوتا ہے کہ جس میں روح آئے گی وہ زندہ ہے، یہ عادتاً ایک قانون ہے الگ سے، لیکن اصلاً حیات اس کو کہتے ہیں جس میں حس اور ادراک موجود ہو. اصل حیات حس اور ادراک کو کہتے ہیں، جو جس چیز کا شعور حاصل کر لے وہ ہے حیات. اب آپ دیکھیں قرآن مجید کہتا ہے انک لا تسمع الموتا، حبیب آپ ان مردوں کو نہیں سناتے. وہ مردے سے مراد قبر والے نہیں، وہ زندہ کافر ہیں، لیکن ان میں حس اور ادراک نہیں ہے حضور کی شان کا تو ان کو مردہ کہہ دیا گیا، اور اس تنے کے اندر ادراک ہے حضور کا تو اس کو حیات کہہ دیا گیا. تو مسئلہ حیات النبی پر، اس مسئلے کو بھی آپ ذہن میں رکھیے تاکہ بات آپ کے ذہن میں مستحضر رہے کہ حیات کا معیار جو وہ حس ہے، ادراک ہے، شعور ہے. کیا ہے؟ شعور ہے. تو سورہ نمل کے اندر موجود ہے کہ کفار حضور کے سامنے موجود ہیں، زندہ ہیں، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے انک لا تسمع الموتا، اے حبیب آپ ان مردوں کو سناتے. وہاں پر باقاعدہ موتا، انک لا تسمع الموتا، موتا کا لفظ موجود ہے. تمام تفاسیر اٹھا کر دیکھیں، وہاں سے قبر والے مردے نہیں مراد ہیں، قبر والے مردے نہیں مراد، بلکہ وہاں سے مراد کفار ہیں. اس لیے کہ قرآن نے اس بات کو ذکر کیا کہ حبیب جب آپ ان کو سناتے ہیں تو پھر آگے لفظ قرآن کے موجود ہے مدبرین، کہ یہ پھر آپ کی باتوں کو سنتے نہیں ہیں بلکہ یہ آپ کو پیٹ دکھا کر چلے جاتے ہیں. تو پیٹ دکھا کر قبر والے تو نہیں جا سکتا، زندہ آدمی جا سکتا ہے. تو زندہ آدمی انحراف کر کے پیٹ دکھا کر چلا جائے تو وہ تو زندہ ہے، لیکن قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتا، حبیب یہ مردہ ہیں، ان مردوں کو، ان میتوں کو، ان بے جان بے حصوں کو آپ نہیں سناتے. تو علماء نے لکھا کہ ان کو موتا، میت، مردار، بے حص، بے جان کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ان میں اسلام کا شعور نہیں ہے، اس میں حضور کی معرفت کا شعور نہیں ہے، ان میں حضور کی معرفت کا ادراک نہیں ہے. تو فرمایا جس میں حضور کی معرفت، حضور کی عظمت کو سمجھنے کا ادراک نہ ہو وہ چلتا پھرتا بھی ہو تو وہ بدبخت مردہ ہے، اور جسے حضور کا شعور آ جائے وہ بدر کے میدان میں کٹے پڑے ہو تو قرآن کہتا بل احیا، وہ زندہ ہے. تو یہ بات آپ ذرا ذہن میں رکھیں کہ جی زندہ ہیں تو پھر روح تو نکل گئی، تو روح کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. جس طرح دیکھیں وہ خشک تنا ہے، اس کے لیے علماء نے باقاعدہ حیات کے لفظ وہاں پر ذکر کیا، اور میں نے آپ کی خدمت میں بات کی ہے. کفار و مشرکین کے جسم میں روح موجود ہے، لیکن قرآن کہتا ہے موتا انک لا تسمع الموتا، حبیبہ میں مردوں کو نہیں سناتے. روح موجود ہے، جسم موجود ہے، تازہ ہے جسم، روح اپنا اثر بھی دکھا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود سورہ نمل میں ارشاد ہو رہا ہے کہ حبیب یہ سارے کے سارے مردہ ہیں. تو پتا چلا کہ موت اصل میں اس کو کہتے ہیں جب شعور ختم ہو جائے، ادراک ختم ہو جائے، صدق کو قبول کرنے کا شعور اور ادراک ختم ہو جائے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ جناب یہ موت ہے، اور جسے ادراک ہو تو وہ حیات ہے. تو وہ خشک تنا حضور سے ہٹ کر اگر صرف ممبر پر بیٹھے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. اور مسند دارمی کے اندر موجود ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے اس کی آواز سنی ہے، ہم نے اس کی خارج میں آواز سنی ہے. وہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ یہ بطور معجزہ تھا کہ، اور اس اعتبار سے معجزہ تھا کہ حضور ہی اس کو محسوس کر رہے تھے، فرمایا نہیں کہ یہ کرم ہم پر ہوا کہ اس کی آواز ہمیں سنائی گئی، اس کی آواز ہمیں. اور وہ کیسے روتا تھا؟ فرمایا وہ ایسے نہیں روتا تھا، فرمایا وہ ایسے روتا تھا جیسے اونٹنی اپنے بچے کے پیچھے پاگل ہو کر روتی ہے. جب اونٹ کو نہر کرتے ہیں نا تو وہ درد سے کیسے گلا پھاڑ کے چیختا ہے، تو ایسی آوازیں تھی. اور صحابہ کہتے ہیں صرف وہ چیخ کر روتا نہیں تھا، اس کی آواز میں درد بھی تھا حضور کے فراق کا. اللہ اکبر، حضور کی جدائی کا درد بھی تھا، اور صحابہ کہتے ہیں اس کے درد سے ہمارا کلیجہ منہ کو آتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اتر کر آئے، پھر اس کو سینے سے لگا. تو سرکار کہ صحابہ کہتے ہیں باقاعدہ جس طرح بچہ سسکیاں بھرتے ہوئے خاموش ہوتا ہے نا ماں کی گود میں اور آہستہ آہستہ شفقت پاتا ہے، اسی طرح وہ آہستہ 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 خاموش ہونے لگا. کہتے کہ ہم نے باقاعدہ اس کو چیختے ہوئے اور انتہائی انداز میں نوحہ اور درد سے روتے ہوئے ہم نے یہ سنا، صحابہ کہتے ہیں. اور کہتے ہیں باقاعدہ جب میرے آقا نے اس کو سینے سے لگایا اور تسلی دی تو باقاعدہ وہ آہستہ 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 سسکیاں بھرتے ہوئے خاموش ہوا. پھر حضور نے فرمایا کہ تو روتا کیوں ہے؟ کیا میں تجھے لگا دوں جنت میں کہ تو ایک تناور درخت بن جائے اور پھر تیرے میں تجھ میں بڑے اعلیٰ نسل کے پھل لگیں، انبیاء بھی تجھ سے کھائیں، شہدا بھی کھائیں، صالحین بھی کھائیں. تو سرکار نے پھر صحابہ کو کہا کہ ہاں اس نے مجھے کہا، مجھے ایسے ہی کر دیجیے یا رسول اللہ. تو سرکار نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر اسے ہمارے قدموں میں دفن کر دو، ہمارے قریب اسے دفن کر دو. یہ نہیں فرمایا کہ اس کو سٹور میں رکھ دو، جبریل آئیں گے تو لے جائیں گے. فرمایا ہمارے قریب دفن کر دو، یہی جنت ہے، یہ جنت ہی میں لگ رہا ہے. تو قریب میں ہی گویا دفن کر دیا گیا. تو یہ آج بھی وہ علامت مسجد نبوی شریف کے اندر استوانہ حنانہ کی ہے. تو میں بات اس حوالے سے آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ تو تنے ہیں، خشک تنے ہیں، بے جان تنے ہیں، انہوں نے حضور کے شعور کو پایا ہے. کیا حدیث غزال آپ نے نہیں سنی، وہ ہرنی کا واقعہ کہ جس کے بچے کی ضمانت حضور نے خود لی، اس یہودی نے کلمہ پڑھا. متواتر دلائل نبوہ کے اندر، حضور کے نبوت کے دلائل میں اس روایت کو سر فہرست رکھا گیا ہے کہ جب اس بچے کو پکڑ لیا گیا تو وہ ہرنی بھاگ کر حضور کے پاس آئی اور اس نے اپنی زبان میں حضور کی خدمت میں عرض کیا. تو حضور نے پھر جس نے اس کو پکڑا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس ہرنی کو چھوڑ دو، یہ جائے اور اپنے بچے کو دودھ پلا کر آئے. تو کہ یہ کیسے آئے گی؟ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ آئے گی، یہ مجھ سے کہہ رہی کہ اس کا بچہ بھوکا ہے اور یہ شکاری نے مجھے پکڑ لیا ہے. تو امام بحقی نے بھی لکھا، لیکن باقاعدہ کتاب دلال نبوہ ہے، لیکن اس حدیث کو اپنی جگہ پر دلال نبوہ کہا گیا ہے، یعنی حضور کی نبوت کی اعلیٰ دلائل میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جانوروں پر، حجر شجر جمادات نباتات ہر ایک پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو آشکارا کیا اور انہوں نے خارج میں باقاعدہ سید عالم کی بارگاہ میں استغاثہ کیا ہے اور اتباع کے لیے اپنی گردنوں کو آپ کے سامنے جھکایا ہے. اسی لیے زید بن حارثہ، وہ کہتے ہیں نا حضرت انس بن مالک کہ میں جب حضور مدینہ شریف آئے تو میری عمر 8 سال کے قریب تھی، یہ 10 سال کے قریب تھی. کہتے ہیں کہ میری ماں نے جو ہے مجھے حضور کی خدمت میں رکھ دیا تھا اور میں حضور کا خادم تھا، اور کہتے ہیں کہ پھر میں نے 10 سال سے زیادہ حضور کی خدمت کی ہے. یعنی ظاہر سی بات ہے سرکار جب تشریف لائے تو ان کی عمر 8 یا 10 سال تھی، اور تقریباً 10 سال، 10.5 سال، اور قریباً جس کو تاریخ کے اعتبار سے 11 سال قرار دے دیں آپ، تو جناب اس کے لگ بھگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں رہے. اور ربیع الاول شریف یعنی دس ہجری کا جو حج تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اور اس کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ربیع الاول شریف کے اندر رفیق اعلیٰ کے سفر فرمایا. فرمایا جیسے حضور تشریف لائے مدینہ تو اسی دن سے میں حضور کا خادم تھا, میں اسی دن سے حضور کا خادم تھا. اور خود ان کی روایت مواہب وغیرہ کے اندر موجود ہیں. فرما میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, انس ابن مالک کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سرکار جب آئے تو مدینے کی گلیاں جو ہے وہ چمک رہی تھی آپ کے نور سے. اور وہ خود رو کر کہتے ہیں کہ جس وقت سرکار کا وصال ہوا تو میں نے باقاعدہ دیکھا کہ پورا اندھیرا طاری ہو گیا تھا اور میں نے خود در و دیوار سے رونے کی آوازوں کو سنا ہے. یہ حضرت انس ابن مالک کے مشاہدے ہیں, اور ان کا ایک مشاہدہ غزوہ خندق کے حوالے سے بھی. یہ کہتے ہیں کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اور مدینے کا حصار کر لیا گیا تھا نا, مدینے کا جب حصار کر لیا کفار نے, اور یہ احزاب کی جنگ مکہ کے مشرکین کے ساتھ یہ آخری جنگ تھی, تقریباً 27 دن سے زیادہ محاصرہ کیا, خندقیں کھودی گئی تھی مدینے کے گرد, 27 دن سے زیادہ کا محاصرہ ہوا. اور محاصرے کے بعد جب صحابہ کرام نے مکمل استقامت دکھائی, اللہ کی مدد آئی اور ہوا کے ذریعے کافروں کے سارے خیمے اکھاڑ کر پھینک دیے گئے, اور ان کے برتن ان کے تمام معاملات خلط ملط ہو گئے, اور ان کے دل پر روب ڈال دیا گیا اور میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. جس وقت وہ بھاگ رہے تو سرکار نے مسکرا کر فرمایا صحابہ مبارک ہو تمہیں, اب مکہ کے مشرکین لوٹ کر کبھی نہیں آئیں گے. تو خندق جو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں اس کو اور غزوہ خندق بھی کہتے ہیں, یہ آخری مارکہ تھا مشرکین مکہ کے ساتھ جن سے بدر لڑی گئی تھی, جن سے احد لڑی گئی تھی, اور جن کے ساتھیوں کے ساتھ غزوہ حنین طائف والوں سے لڑی گئی تھی. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی جو جسم پر سرکار نے جو ذرا تلوار اور باقاعدہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اسلحہ باندھا ہوا تھا جہاد کا, تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں خود موجود تھا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام غسل کر کے جب آئے تو چہرے مبارک پر آپ کی زلفیں رکھی, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا لباس پہنا تو سامنے حضرت جبرائیل موجود تھے, اور جبرائیل نے اپنے پورا یعنی جو جنگ کے جو ساز و سامان کے ساتھ ایک فوجی تیار ہوتا ہے اس طرح جبرائیل تیار تھے. اور ایک روایت اس میں یہ آتی ہے کہ ان کو باقاعدہ آسمان سے لوٹایا گیا, آسمان سے بولیے, ایک بدر کے وقت ہوا کہ جب آپ بدر کی لڑائی کے بعد جانے لگے تو آسمان کے دروازے بند ہو گئے اور آپ تمام فرشتوں کے حاکم ہیں. ابن کثیر نے بھی لکھا اس کو, جو دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو فرشتوں نے کہا کہ رب کا حکم ہے کہ دروازہ نہیں کھلے گا. حضرت جبرائیل نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا دروازہ کیوں نہیں کھلے گا؟ فرما میرے محبوب سے اجازت لے لی تھی آپ نے. یہ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے خود لکھا ہے, اور یہ واقعہ خندق کے اندر بھی ملتا ہے. لوٹ کر آئے اور باقاعدہ حضور کی خدمت میں اس بات کو ذکر کیا کہ حضور کیا آپ راضی ہیں اور میری یہ اور کوئی خدمت ہے؟ سرکار نے مسکرا کر فرمایا نہیں, اب آپ کی کوئی خدمت نہیں, آپ تشریف لے جا سکتے ہیں. اب جبریل کہتے کہ میں نے پرواز پکڑی تو سیدھا سدرا تک چلا گیا. تو اس سے اندازہ لگائیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ کی محبت اور آپ کی قدر و منزلت کا مقام کیا ہے. تو حضرت انس ابن مالک اس مشاہدے کو ذکر کرتے ہیں کہ جبرائیل آئے اور انہوں نے حضور سے کہا کہ حضور یہ مدینے کے اندر جو داخلی جو یہودی بنو قریظہ کے, ان کے خلاف بھی جہاد کا حکم ہے, ان کے خلاف بھی جہاد کا حکم ہے, اور یا رسول اللہ آپ چلیے ان کے خلاف بھی جہاد کرنا ہے, اس لیے کہ انہوں نے اندر رہ کر مشرکین کے ساتھ جوڑ توڑ کی تھی اور مخبریاں کی تھی. تو حضرت انس کہ میں خود حضور کے ساتھ, جب ایک بہت لمبا میدان تھا میں حضور کے ساتھ آگے رہا تھا, تو سرکار نے فرمایا جبریل کیا کریں گے, کون لڑے گا؟ فرمایا حضور پورے آسمان سے میں فوج لے کر آیا ہوں اور ہم جہاد کریں گے. تو کہتے ہیں کہ جب روانہ ہوا میدان سے یہ قافلہ, انس بن مالک کہتے ہیں ہم چند آدمی پہلی صف میں تھے, لیکن کہتے ہیں جب میں نے مڑ کر دیکھا تو پیچھے دھول مٹی فضا میں ایسی اڑ رہی تھی جسے ہزاروں کا لشکر زمین کو رونتا ہوا آ رہا ہے. میں نے حضور سے کہا کہ حضور یہ فضا میں جو گرد اڑ رہی ہے یہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ جبریل ہے جو پورے فرشتوں کا لشکر لے کر آ رہے ہیں. یہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے نعرہ رسالت, تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے یہ مشاہدہ دیکھا, اور خود وہ کہتے ہیں کہ میں اتنے سال حضور کی خدمت میں رہا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے نہ کبھی ڈانٹ دی, نہ ڈانٹ لگائی, نہ کسی بات میں کبھی منع کیا, نہ میں نے اگر کوئی فرمائش کی تو سرکار نے نہ کہا یا اگر کہا. تو یہ حضرت انس بن مالک نے بھی فرمایا. تو اسی طرح زید بن حارثہ جو تھے, ان کی قربانی یہ تھی کہ جب ان کے ماں باپ کو پتا چلا کہ جناب یہ حضور کی خدمت میں ہے, تو ماں باپ جب لینے کے لیے آئے تو سرکار نے کہا اس بچے کو اختیار ہے, یہ جانا چاہے تو بالکل جائے. تو حضرت زید نے حضور کی طرف دیکھا اور ماں باپ کی طرف دیکھا اور دوڑتے حضور کے دامن سے لپٹ گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا. تو حضور کے وہ بڑے پسندیدہ تھے, انہوں نے قربانیاں دی تھی, اس وجہ سے سرکار ان کے بیٹے سے بڑا محبت کرتے تھے. اس لیے کہ یہ والد زید جو تھے وہ غزوہ موتا میں شہید ہو گئے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ یہ بچپن سے حضور کی گود میں رہے ہیں. اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بدر جب فتح ہوا تو سرکار نے اپنی اونٹنی دے کر حضرت اسامہ بن زید کو مدینے بھیجا تھا اور فرمایا جاؤ اور اسامہ جا کر اعلان کر دو تاکہ منافق بھی بات کو سن لے کہ منافقین ہمیں ڈرانے کے لیے جو ابو جہل کی دھمکیاں دیا کرتے تھے جا کر اعلان کر دو کہ ابو جہل بھی آج پیوند خاک کر دیا گیا ہے اور مشرکین کو ہم نے ناک تلے چنے چبوا دیے اور ان کی ناک کو ہم نے خاک آلود کر دیا ہے. اور فرمایا میری اونٹنی لے کر جاؤ. اور حضرت اسامہ بن زید جو تھے وہ سرکار کی اونٹنی لے کر مدینہ منورہ پہنچے اور بدر کی فتح کی خبر انہوں نے عطا فرمائی. تو یہ وہ شخصیت ہے حضرت اسامہ بن زید جو حضور کے ساتھ ہمیشہ رہے. حجۃ الوداع کے اندر بھی یہ حضور کے ساتھ تھے. حجۃ الوداع میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اونٹنی پر بیٹھ کے خطبہ دیا تھا تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ فرماتے کہ میرا سینہ جو تھا بالکل میں نے چپکایا ہوا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت کے ساتھ. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت محبوب غلاموں میں سے تھے. تو اب اس تمام تفصیلات کا جو خلاصہ جو میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا تھا وہ اس حوالے سے ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور محبت کے حوالے سے یہ تمام وہ قرب کے رشتے ہیں. تو سرکار کی چار صاحبزادیاں ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اقدس سے پیدا ہوئی. رہا رافضیوں کا یہ کہنا کہ نجران کے مباہلے کے اندر وہ تمام کیوں نہیں تھے, تو میں اسی بات کو ذکر کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ جب سرکار بدر کے لیے روانہ ہوئے تو سرکار کی صاحبزادی سید رقیہ علیل تھی اور جب وہ علیلہ تھی تو اس وقت وہ نکاح میں تھی حضرت عثمان غنی کے. تو سرکار نے فرمایا کہ تم میری بیٹی کی خدمت پر رہو. اور جس وقت اسامہ بن زید اونٹنی کو لے کر پہنچے ہیں مدینہ منورہ اور خبر دی ہے کہ بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح ہوئی تو حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت سید رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا اور حضرت عثمان غنی ذوالنورین جنت البقیع کے اندر ان کے تدفین میں لگے ہوئے تھے. تو جب سرکار بدر سے لوٹ کر آئے تو سرکار نے فوراً اپنی ان سے جو چھوٹی بیٹی تھی سیدہ ام کلثوم ان کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی سے کر دیا اور وہ تقریباً 5 یا 6 ہجری کو ان کا بھی وصال ہو گیا اور 8 ہجری کو حضرت سیدہ زینب کا بھی انتقال ہو گیا اور یہ مباہلے کا واقعہ جو ہے یہ 9 ہجری کا ہے. تو اب یہ سوال کرنا کہ جناب کہ پینتن پاک جب ثابت ہیں تو پھر چادر کے اندر اور بیٹیوں کو لے کر کیوں نہیں آئے, تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ تاریخ کے تناظر کو اگر آپ یاد رکھیں تو بات واضح ہو جاتی کہ یہ واقعہ 9 ہجری کے اندر ہوا ہے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں میں سے سیدہ کے علاوہ جتنی اولادیں تھیں وہ 8 ہجری سے پہلے ساری انتقال کر چکی. سیدہ زینب جو حضور کی بڑی بیٹی تھی جن کا نکاح حضرت ابو عاص کے ساتھ ہوا, بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گئے اور مسلم شریف بخاری کے اندر روایت موجود ہے سرکار نے ان کی تعریف کی ہے اور ممبر پر حضور نے تعریف کی ہے. جو خطبہ جہاں پر حضرت فاطمہ کے فضائل ہیں بخاری مسلم کے اندر وہاں پر حضرت علی کے ساتھ مکمل ایک واقعہ ہے اور اس کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو العاص پر اللہ رحم فرمائے اس نے میری بیٹی سے متعلق جو میرا وعدہ کیا تھا وہ پورا کر کے دکھائی. یہ حضرت زینب کے شوہر تھے جو پہلے حضور نے ان کے نکاح کروایا تھا اور پھر جب یہ مسلمان ہوئے تو اس نکاح کے بدستور قائم رکھا گیا اور اس دور کے اندر مشرکین کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیا گیا تھا. لیکن ہجرت کے بعد جب حضور آ گئے تو بدر کے اندر ابو العاص گرفتار ہوئے اور بعد میں یہ تائب ہو کر حضور کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے کلمہ پڑھا اور بدستور سیدہ زینب ان کے نکاح میں رہی اور 8 ہجری کو سیدہ زینب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور 9 ہجری کو جو ہے وہ آیت مباہلہ کا مقام ہوا. تو لہٰذا یہ سوال کرنا کہ جناب 4 بیٹیاں تھیں تو وہ کیوں نہ ہو سکی, اس کا میں نے سر 10 جواب آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. تو یہ دلائل انتہائی تحقیق کے ساتھ یہی بات ثابت ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 صاحبزادیاں تھیں. اب آئیے اس مختصر سی تفصیل کے بعد جو تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے سیدہ کے مناقب پڑھتے ہیں اور کل انشاءاللہ فدق کے مسئلے پر ہم جو 14 حدیثیں ہیں جو فدق کے حوالے سے اہل سنت کی کتاب کے اندر ہے انشاءاللہ اس کا تجزیہ میں کل آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس میں شہاب الدین زہری کی روایت کے اندر جو چند الفاظ ملتے ہیں اس کے متعلق اہل سنت کا جو اجماعی موقف ہے وہ انشاءاللہ کل میں آپ کی خدمت پیش کروں گا. عموماً یہ باتیں بڑی بنیادی کتابوں کے اندر دبی رہ جاتی ہیں, بیان نہیں کی جا سکتی, اس لیے میں نے سیدہ کے یوم کو 2 دن پر رکھا ہے. آج ان کے فضائل ہی کو اور یہ چند ضروری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں. مسلم شریف کے اندر ایک پورا باب موجود ہے, باب و فضائل فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدہ فاطمہ کے فضائل پر پورا مسلم شریف ایک باب ہے, بخاری میں بھی ہے, جامع ترمذی میں بھی ہے, اہل سنت کی کئی کتابوں کے اندر یہ باب موجود ہیں. اور اس میں حضرت مسور بن مخرمہ یہ صحابی ہیں, حضرت مسرم بن مخرمہ سے روایت ہے اور انہوں نے ایک تفصیلی حدیث بیان کی ہے جس میں سیدہ کے مقام کو بیان کرتے وہ کہتے کہ انہوں سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر میں نے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ممبر پر یہ خطبہ دیتے ہوئے سنا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابنتی بغت منی یغیبنی ما رابہا، فرمایا کہ میری بیٹی جو ہے وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فرمایا جو چیز اسے بے چین کرتی ہے وہ مجھے بے چین کرتی ہے، ویغینی ما آغاہا جو اسے اذیت دیتی ہے وہ مجھے اذیت دیتی ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا اور یہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے. اس کے ساتھ ایک اور روایت جو دوسرے الفاظ کے ساتھ اسی صحیح مسلم میں اسی ترتیب کے ساتھ آتی ہے، اس کے بھی راوی حضرت مسور بن مخرمہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملے بھی ارشاد فرمائے تھے کہ ان فاطمہ بنت محمد، کہ بے شک میری بیٹی فاطمہ جو ہے مزغت منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وانما اکرہ ان یفتنونہا، میں اس بات کو کبھی پسند نہیں کرتا کہ میری بیٹی کو کوئی آزمائش میں ڈالے، میں اس بات کو قطن پسند نہیں کرتا کہ میری بیٹی کو کوئی آزمائش میں ڈالے. یا دو باتیں آپ ذرا سماعت فرما لیجئے، ایک تو ہے یہاں پر سرکار نے فرمایا بزغت منی، فاطمہ میرا بزغا ہے، اور میں نے کتاب التقدیر بخاری سے اور مسلم سے آپ کو پہلے درس میں حدیث پڑھ کے سنائی تھی، جب ہمارا پہلا درس تھا نا استقبال رمضان کا، اس میں میں نے کتاب التقدیر سے یہاں پر میں نے آپ کے سامنے مسلم شریف کی حدیث پڑھ کے سنائی تھی کہ جس کو اللہ نے نیک لکھ دیا اس کے لیے نیکی کے کام آسان کر دیتا، اور الیعاذ باللہ اللہ محفوظ فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر کرے اور ہمیں نیکی کی توفیق دے، فرمایا کہ جس کو اللہ نے بدبخت لکھ دیا ہے اس کے لیے بدبختی کے کام آسان ہو جاتے ہیں، اور جس کو نیکوکار لکھ دیا ہے وہ پوری زندگی جہنمیوں جیسا کام کرتا ہے لیکن مرنے سے پہلے وہ جنتیوں والے کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اور معاذ اللہ علیہ باللہ علمان والحفیظ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر وقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والباس بعد الموت. مل کر پڑھیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جسے خدا نے بدبخت لکھا ہے معاذ اللہ علیہ باللہ، تو وہ پوری زندگی جنتیوں جیسے کام کرتا ہے، اور معاذ اللہ علیہ باللہ وہ اپنے خاتمے کے وقت بدبختوں کی طرح کام کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اللہ رب العالمین ہمیں سوئے خاتمہ سے محفوظ فرمائے. اس میں میں نے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی تھی جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تقدیر کے حوالے سے بیان فرمائی، فرم نطفہ ماں کے بطن میں حمل قرار پاتا ہے تو 40 سال، یہ بھی مسلم شریف کے الفاظ ہیں، سوری 40 دن یہ بھی مسلم شریف کے الفاظ ہیں، 42 دن یہ بھی حضور نے فرمایا، 45 دن، یہ تین قول مسلم شریف میں متواتر اس روایت کے اندر موجود ہے کہ 40 دن جب ہو جاتے ہیں حمل کو، 42 دن جب ہو جاتے ہیں حمل کو، 45 دن جب ہو جاتے ہیں حمل کو، تو اللہ رب العالمین فرشتہ بھیجتا ہے اور فرشتہ آ کر اس کے لیے 4 چیزیں لکھ دیتا ہے، تقدیر کی باتیں، رزق کی باتیں، موت کے بارے میں اور اس کے دنیا میں ہونے والے معاملات کے بارے میں، یہ ساری چیزیں لکھ دیتا ہے. لیکن اس سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو 40 دن کا جو ٹائم گزرتا ہے اس میں ہوتا کیا، فرمایا کہ جب نطفہ ٹھہرتا ہے قرار پاتا ہے تو وہ علقہ ہوتا ہے، یعنی خون کا ایک مجموعہ ہوتا ہے علقہ، اس کے بعد وہ مزغہ ہوتا ہے حضور فرماتے ہیں، اور مزغہ کون ہوتا ہے، فرمایا وہ گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، اور مزغہ اس کیفیت کو کہتے ہیں جس میں روح آتی ہے، علقہ میں روح نہیں آتی، علقہ میں روح نہیں آتی بلکہ وہ محض ایک خون کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، خون کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، اس میں روح نہیں آتی. لیکن جب مزغہ ہو جاتا ہے تو مزغہ ہی اصل انسان کی جان ہے، حیات جو ہے مزغہ میں آتی. اور سکار فرماتے ہیں فاطمہ تو مزغہ تو منی. اب ان دونوں روایت کو آپ ملا کر دیکھیں ذرا، بخاری کی وہ روایت کو جو میں لے کر، آپ جاگ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، میری بات سمجھ رہے ہیں جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. میں نے عرض کیا کہ جب حمل رکتا ہے تو پہلی کیفیت جو بنتی ہے وہ خون جمع ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں علقہ، اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ مزغہ، اور مزغہ اس گوشت کے لوتھڑے اور جسم کو کہتے ہیں کہ جس وقت روح آ جاتی ہے، جس وقت روح آ جاتی ہے. تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ فاطمتو علقت منی، نہیں، فرمایا فاطمتو بزغت منی و مزغت منی، یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ فاطمہ کیا ہے، فرمایا فاطمہ میرے جسم کا وہ حصہ ہے کہ جب میری اللہ رب العالمین نے تقاضا بشری کے اعتبار سے جب مجھے اپنے والدہ کے رحم میں روح مجھے عطا فرمائی، تو روح جب میرے اس کیفیت میں آئی تو فاطمہ اس وقت میرے ساتھ موجود تھی. یعنی مزغۃ منی فاطمہ میری اصل جان ہے، کیونکہ مزغہ جان کو کہتے ہیں، اصل جان کو جس میں روح آتی ہے. یعنی اتنا قرب نہ کسی صحابہ کو حضور نے فرمایا، نہ اہل بیت کے افراد کو فرمایا، نہ فرد بشر کو عطا فرمایا. اس فضیلت میں سیدہ جو ہے وہ سب سے افضل ہیں، اس جزوی فضیلت میں سیدہ سب سے افضل ہے. کہ الفاطمہ تو مزغۃ منی، کہ فاطمہ جو ہے وہ میری جان ہے. کیا ہے؟ حضور جس کو چھو لیتے ہیں تو وہ کائنات کی جان بن جاتی ہے. حضور کو جو دیکھ لے وہ کائنات کا اثاثہ بن جاتا ہے. اور سیدہ سلام اللہ علیہا کی شان یہ کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں اسے کیا دیکھوں، فرمائیں یہ تو میری جان بن کے پیدا ہوئی ہے. یعنی میں اور یہ ایک ہی ہیں. اس کو دوسرے طریقے سے یوں بھی علماء نے بیان کیا ہے، کہ یہ علماء کے اس بات پر بھی طریقہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت آپ دیکھیے، اور بالخصوص سیدہ فاطمہ کی، کہ حضور نے فرمایا الفاطمتو مزغۃ منی، کہ فاطمہ جو ہے وہ میری جان ہے. یعنی یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جگر کا ٹکڑا ہے، اس کا ترجمہ ہی کیا کریں ہم، بس یہی کہا جائے جان ہے. عربی میں جو اس کی لطافت و نظافت، جو عشق اور جو عقیدت ہے، اس کے ترجمے کو پیش کرنے سے میں عاجز ہوں. یہی حضور نے فرمایا کہ الفاطمہ تو مزغۃ منی و مزغۃ منی، یعنی فاطمہ میری جان ہے، فاطمہ میری زندگی کا وہ حصہ ہے. کہ جب تقاضے بشری کے اعتبار سے بشری حیات مجھے دی جا رہی تھی تو اس وقت فاطمہ میرے ساتھ تھی، فاطمہ میرے ساتھ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک جہاں تشریف فرما ہے، یہ قاضی آز علیہ رحمان نے لکھا ہے. اور یہ قاضی آز پانچویں صدی کے محدث ہیں، اور انہوں نے اپنے پہلے سے، یعنی چوتھی صدی، ساڑھے چار سو سال، اس قرینے کے جتنے محدث تھے ان کے اقوال کو آپ نے شفا میں جمع کیا. اور آپ نے باقاعدہ اس بات کو لکھا ہے کہ محدثین کا اس بات پر اجماع ہے. کیا ہے؟ قاضی آز جیسا محدث اس بات کو کہتا ہے کہ اس بات پر امت کا مسلم اجماع ہے، دو رائے نہیں ہے، اجماع ہے، کہ سرکار کا جسد مبارک جس زمین پر رکھا ہوا ہے وہ زمین اس قدر مقدس ہو چکی ہے حضور کے جسم کو لگنے سے، حضور کے جسم کو پانے سے اس قدر وہ زمین، یعنی لحد مبارک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد مبارک سے جو مقدس خاک جو حضور کے جسم سے لگ رہی ہے وہ مقدس ہوئی ہے حضور کے جسم کی بنا پر، وہ تقدیس اور کرامت والی ہوئی ہے حضور کے جسم کی بنا پر. سرکار کا جسد مبارک جس زمین پر لگا ہوا ہے قبر شریف میں، تو قاضی آز فرماتے ہیں اس پر محدثین نے اجماع نقل کیا ہے. کیا ہے؟ یہ دو چار اپنے آپ کو اہل حدیث کہیں تو ان کی اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ اور حضرت قاضی آز تو واقعی میں اہل الحدیث کے امام ہیں، اہل الحدیث کے. اور ابن تیمیہ نے خود اپنی کتاب مجموع الفتاوی میں لکھا ہے کہ اہل حدیث کس کو کہتے ہیں؟ فرما حدیث پڑھنے والے کو اہل حدیث نہیں کہتے، بلکہ علم حدیث پر مکمل عبور رکھنے والے کو اہل حدیث کہتے ہیں. تو اس تعریف پر تو ان کے مولوی بھی صادق نہیں آتے، چلے جائے کہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہیں. تو ابن تیمیہ نے خود لکھا ہے کہ معرفت حدیث، درایت حدیث، روایت حدیث، سند حدیث، اصول حدیث، اس میں مکمل جس کو ملکہ ہوتا ہے اس کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے. یہ ابن تیمیہ نے خود مجموعۃ الفتاوی میں لکھا ہے، یہ کسی فرقے کا نام نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک پوزیشن ہے کہ جو اس مرتبے اور مقام کو پاتا ہے یہ اس کے گریٹ اور مرتبے کا نام ہوتا ہے. فرمایا جو ان تمام علوم پر، حدیث کی ان تمام شعبوں پر مکمل دسترس رکھتا ہے تو ان جماعت کو کہا جاتا ہے اہل الحدیث. کیا؟ یہ نہیں کہ جناب موسیٰ لائن میں پہلے پان کھاتے تھے، جھاڑو مارتے تھے، کہنے لگے ہم جب سے داڑھی ہم نے لمبی کر دی تو اہل حدیث. ہم نے کہا تم وابی ہوئے ہو، اہل حدیث نہیں ہوئے ہو، اس لیے کہ تمہاری شکل اسلام والی نہیں ہے تو تم کہاں سے اہل حدیث ہو گئے. اہل حدیث تو اس کو کہتے ہیں جناب جو معرفت حدیث کو جانتا ہو، جو درایت کے اصول کا جانتا ہو، جو ان تمام بنیادی کتابوں کو پڑھتا پڑھاتا ہو اور وہ اصطلاح اس کی زبان پر رچ بس گئی ہو، اس کی عادت ثانیہ بن گئی ہو، اس کے سامنے روایت حدیث اور درایت حدیث اور سند حدیث کے اور مصطلحات حدیث کے تمام تقاضے اس کے سامنے واضح ہو چکے ہوں، اس کو کہا جاتا ہے یہ جماعت اہل الحدیث ہے. جاہل جوحال کو وہابی کہا جا سکتا ہے، اہل حدیث نہیں کہا جا سکتا. سمجھ رہے میری بات؟ ہاں یہ کوئی اپنے آپ کے لیے زبردستی اپنے اوپر امپلیمنٹ کر دے، اس کو لا کر اپنے اوپر چسپا کر دے تو کیا کیا جا سکتا ہے. اس طرح بعض جاہل پیدا ہونا چاہیے ہم اہل قرآن ہیں، ہم اہل قرآن ہیں، قرآن کے ماننے والے ہم ہیں، کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہیں کہ نہیں ہم اہل قرآن ہیں. تو یہ ہمارے وہاں تو روک تھام تو ہے نہیں نا کہ کوئی بھی لقب لو اور کوئی بھی استعمال کر لے. کوئی بھی لقب کوئی لے استعمال کر لے. حضرت علی کو جو قتل کرنے کے لیے آئے انہوں نے کہا جی ہم توحید و سنہ والے ہیں, ہم توحید و سنہ والے ہیں. تو ان کا توحید اور سنہ سے کیا تعلق تھا؟ تو کہنے کا مقصد یہ کہ لقب تو کوئی بھی ہے کہ جہاں سے اٹھائے اپنے لیے استعمال کرے, لیکن الحمدللہ اہل سنت کا لقب اہل سنت پر جچتا ہے. اہل سنت الحمدللہ بڑی کشادہ قلبی اور بڑی دیانت اور بڑے اعتماد سے یہ بات اعتدال سے عرض کر رہا ہوں کہ اہل سنت کا لفظ جس دائرے کے لیے بولا جاتا ہے تو الحمدللہ افراد اہل سنت اس دائرے پر محیط تمام چیزوں پر پورے اترتے ہیں, ان نظریات پر پورے اترتے ہیں. تو ذرا آپ سماعت فرمائیے اس چیز کو کہ حضرت قاضی یاز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ محدثین کا اجماع نقل کیا شفا میں کہ سرکار کا جسد مبارک جس زمین پر رکھا ہوا ہے اور زمین کا وہ حصہ جو حضور کے جسم سے جڑا ہوا ہے, توجہ سماعت فرمائیے, فرمایا کہ وہ حصہ جو حضور کے جسم سے لگ گیا لحد میں وہ حصہ حضور کا وجود نہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی عظمت اور اس کی علو کو کیا بیان کیا جائے. فرمایا حضور کے جسد مبارک کے علو اور بلندی کو اس طرح سمجھو کہ حضور کا جسد مبارک جس زمین سے لگ گیا وہ زمین کعبہ سے بھی افضل ہو گئی, وہ زمین لوح محفوظ سے بھی افضل ہو گئی, وہ زمین عرش خدا سے بھی افضل ہو گئی. یہ لکھا ہے قاضی یاز نے, اسی کو شوقانی نے لکھا ہے اور دیگر جگہوں پر درج کیا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ زمین جب تک حضور سے لگی نہیں تھی تو اس کو یہ شرف نہیں تھا, اس کو یہ شرف بولیے نہیں تھا. حضور کے جسم سے لگ گئی تو اسے یہ شرف مل گیا کہ وہ عرش سے بھی اعلیٰ ہو گئی, لوح سے بھی اعلیٰ ہو گئی, کعبہ و بیت اقدس سے بھی اعلیٰ ہو گئی, کائنات کے ہر شے سے اعلیٰ ہو گئی. تو جو چیز خارج میں حضور کے جسم سے لگے, لگے خارج سے, وہ کائنات سے اعلیٰ ہو جائے, سیدہ تو حضور کی جان ہے, ان کی افضلیت کیا ہوگی؟ اس سے آپ اندازہ لگائیے یہ شیعت نہیں ہے, یہ اہل سنت کا مذہب بتا رہا ہوں میں آپ کو, یہ شیعت نہیں بتا رہا میں آپ کو, یہ اہل سنت کا مذہب ہے. ہمارے وہاں داستان اہل بیت اس طرح بیان کی جاتی ہے, یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. تو ہمارے وہاں اہل بیت کی داستان اور ان کی حقیقت کا یہ تصور ہوتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مرتبہ کتنا عظیم ہے. اس لفظ کی تشریح کل کروں گا میں کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا, اس کا مطلب کیا ہے, اس کے سیاق و سباق کیا ہے, اور شیعہ اس کو کہاں تک لے جاتا ہے, تو اس کا جواب میں انشاءاللہ کل آپ کی خدمت پیش کروں گا. آگے کی حدیث سے پاک سنیے اور میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ سیدہ کا مقام آپ دیکھیے. میں سری احادیث پڑھ رہا ہوں, صحیح احادیث پڑھ رہا ہوں اور اس کی سندوں پر بھی انشاءاللہ میں کلام کروں گا تاکہ آپ مطمئن ہو کر, پوری دنیا سن رہی ہے, مطمئن ہو کر ہم بات سنیے آپ میری, اس کے بعد پھر جس کو جو اعتراض ہے بھابھی کو تو وہ آ کر دلیلوں سے ہم سے بات کرے. لیکن انشاءاللہ اس پہلی نشست کے اندر ہی میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو روایتیں ہم پڑھ رہے ہیں سند کے اعتبار سے انتہائی مضبوط ہے, جہاں پر سکم سند کے اندر آ رہا ہے تو اس کی وضاحت بھی ہم کریں گے, اور اس حدیث کو ہم کیوں پڑھ رہے ہیں اس کی وضاحت بھی آپ. متفق علیہ بخاری مسلم کے اندر روایت موجود ہے, حضرت علی ابن ابی طالب, حاکم مستدرک کے اندر روایت موجود ہے, حضرت علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا, مولا کائنات نے فرمایا کہ لفاطمہ تو ان اللہ یغضب لغضبک ویرضى لرضائک, اے فاطمہ تیرا مرتبہ میرے رب کی بارگاہ میں ایسا ہے. حضور فرماتے ہیں بولی سبحان اللہ, فرما ان اللہ یغضب لغضبک, اللہ ناراض ہوتا ہے تیری ناراضگی کی وجہ سے, اللہ تیری ناراضگی پر وہ ناراض ہوتا ہے, اور فرمایا وہ یرضى لرضائک, اور تیری رضا پر وہ راضی ہوتا ہے. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کی رضا سے کام ہوتے ہیں, میں نے کہا یہ سرکار کی شہزادی ہے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرماتے فاطمہ تو میری بیٹی ہے, تو رب تجھ سے اتنا راضی ہے کہ جس سے تو ناراض ہوتی ہے تو رب بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے, اور جس سے تو راضی ہوتی ہے تو رب بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. تو یہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مرتبہ ہے. تو اس سے یہ سارا فیض تو میرے آقا کا ہے نا. اب آپ بخاری مسلم کی روایت یہاں پر سماعت فرمائیے, یہ میری ماں حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان عائشہ قالت دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ ابنتہ, سرکار نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا, فی شکواہ الذی قبض فیہا, جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام رفیق اعلیٰ کا سفر فرما رہے تھے, یعنی سرکار کے وصال ظاہری کی جو بات تھی, جب سرکار ظاہری پردہ فرما رہے تھے اس وقت سرکار نے سیدہ فاطمہ کو بلایا, فسار رہا بشیئن, اور سرکار نے ان سے سرگوشی کی, تو فبکت, وہ رونے لگی, ثم دعاہا, پھر حضور نے بلایا, فسار رہا فضحکت, تو پھر وہ ہنسنے لگی, سرکار نے پھر سرگوشی کی ان سے تو پھر وہ مسکرانے لگی, تو سیدہ عائشہ کہتی ہے قالت فسألتها عن ذلك، ایک روایت میں آتا ہے کہ میں نے خود فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ بتاؤ کیا بات ہے، تو سیدہ خود بڑی یعنی سیدہ فاطمہ تو زہرہ بھی بہت بڑی فقیہ تھی، ہاں بزغت منی تو علم ایسی مل گیا نا، سرکار کسی کے منہ میں تھوک دیتے ہیں لعاب دے دیتے ہیں تو وہ زندگی بھر میں سب سے بڑا عالم بن جاتا ہے، گدا بے وقوف جانور ہے لیکن میرے آقا اگر اس پر سوار ہو جائے تو سب سے بڑا عالم ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام علی مردوان سرکار کے یافور کو اس حمار شریف کو لے کر بازار میں پھرتے تھے، وہ جس کے آگے پیشاب کرتا تو صحابہ کہتے ہیں منافق ہیں، یعنی ایک ہے علم ظاہری ایک ہے علم باطنی، حضور جس جانور پر سوار ہو جائے وہ جانور انتہائی بے وقوف ہے، جانوروں میں سب سے بے وقوف جانور کون سا، گدا ہے نا، گدا جانور ہے۔ استاد جب طالب علم کو پڑھاتا اور طالب علم کو یاد نہیں آتا تو استاد کہتا تو بالکل کھوتا ہے، تو بالکل گدا ہے، تجھے سمجھ میں نہیں آتا، یہ استاد بطور شفقت کے کہتا ہے بچے کو سمجھانے کے لیے، یعنی غبی ہے تو، انتہائی تیرے اندر غبات ہے، تو غبات جو ہے وہ حمار کے اندر کثرت سے ہے۔ سرکار جب اس پر سوار ہوئے تو اس کی غبات گئی اور یہ بڑے بڑے علماء کی پگڑیوں سے بڑھ گیا، ان کی لائبریریوں سے بڑھ گیا، یعنی علماء تو ظاہر کو دیکھتے ہیں یہ باطن کو دیکھتا ہے، علماء ظاہر کا مشاہدہ کرتے ہیں یہ غیب کا مشاہدہ کرتا ہے۔ صحابہ خود کہتے ہیں کہ جب مدینے کے اندر ترقی ہونے لگی، لوگ دور دراز سے آنے لگے، فتوحات ہوئے، تو ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، سب نے پگڑیاں رکھی ہیں، سب نے داڑیاں پہنی رکھی، سب نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو اب کریں تو کیا کریں، کہتے ہیں سرکار کا دراز گوش ہم کھولتے اور اس کو لے کر بازار میں لے جاتے، وہ جس کے آگے سے گزر جاتا کچھ نہ کہتا تو ہم کہتے ہیں یہ مومن ہے، سمجھ رہی ہے، بولے سبحان اللہ، اور جس کے آگے رک کر پیشاب کر دیتا تو ہم کہتے ہیں یہ منافق ہے۔ نجدیوں اب تو شرم کرو، یہ صحابہ کا عقیدہ لو، تم صحابہ کے نام پر جماعتیں بنا کر لوگوں کو بے وقوف بناتے ہو چندہ اور دہشت گردی کے لیے، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ صحابہ حضور کی ذات کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ غیب پر اللہ جانے، نبی کو کیا خبر، بلکہ صحابہ کا تو یہ عقیدہ ہے کہ سرکار اگر حمارش پر بھی سوار ہو جائیں تو وہ حمار بھی علم ظاہر اور علم باطن میں سب پر بڑھ جاتا ہے، تو صحابہ تو حضور کے جانور کے لیے بھی علم غیب مانتے ہیں، سمجھ رہے، اور اس جانور کے لیے کہ جس کی فطرتاً سرش میں غبات مشہور ہے اور غبات اور بے وقوفی مسلم ہے، لیکن وہ فرماتے وہ اور ہوں گے جن کی غبات ہوگی، غبی کے ساتھ حضور کا جسم لگ جائے تو وہ بھی حاضق ہو جاتا اور کامل ہو جاتا ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیے۔ تو یہ تو سیدہ ہیں، یہ تو سرکار کی جان ہے، یہ تو سیدہ ہیں، سیدۃ النساء العالمین، سیدۃ النساء اہل الجنہ، سیدۃ النساء اہل المومنین، یہ حضور نے خطاب دیا ہے کہ جنت کی ساری عورتوں کی سیدہ تو سردار ہے، مسلمانوں کی ساری عورتوں کی تو سردار ہے، یہاں تک فرمان نساء العالمین، تمام عالمین کی خواتین کی جو سردار اور شہزادی ہے وہ میری بیٹی ہے، وہ بھی کہتا نا یہ اولادوں میں آل میں کہا، میں نے کہا تمہارے بیٹے اگر نہ تمہارا کوئی نسب نہ تمہاری اولادوں کو کوئی نسب، تو تم اپنے نسب کو لے جا کر سیدہ کے نسب پر پرکھتے ہو کہ نسبوں میں کیا ہوتا ہے، ایک بہت زیادہ ڈھینچو کر رہا تھا، کہنے لگا جی آل کیا ہوتا ہے، میں نے کہا آل وہی ہوتا ہے جس پر تم درود پڑھتے ہو، تم کیا جانو آل، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور تم تو لوگوں کو کہتے ہو الصلاۃ والسلام علیکم، یا رسول اللہ نہیں پڑھنا چاہیے درود ابراہیمی پڑھنی چاہیے، تو میں نے کہا تبلیغی کبھی غور کیا اس کے ترجمے پر، تو نے جس درود ابراہیمی کو تو پڑھا رہا ہے اس سے ہم بھاگ نہیں رہے، ہمارا امام امام احمد رضا کہتا ہے رضی اللہ عنہ، فتاوی موجود ہے کہ سب سے افضل درود پڑھنے کا ثواب درود ابراہیمی ہے، حضرت نے لکھا ہے افضل ترین درود میں سے درود ابراہیمی ہے، کیوں، ایک تو حضور نے تعلیم دی ہے اور پھر دوسری بات کہ جیسی تعریف حضور کی اس درود میں کہیں نہیں ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یعنی سیدہ آمینہ پر بھی درود پڑھو، سیدنا عبداللہ پر بھی درود پڑھو، سیدنا عبدالمطلب پر بھی درود پڑھو، سیدہ ہاشم پر بھی درود پڑھو، پورا سلسلہ آل اسماعیل پر درود پڑھو، آل ابراہیم کون ہے، حضور کے والدین، اور آل محمد کون ہے، حضور کی اولاد۔ کتنا جامع اختصار ہے اس کے اندر کہ میرے حبیب اور عفان اللہ کا ذکر کا تاج ان کے سر پر ہے، تو جن سے یہ آئے ان پر بھی درود پڑھو، ان سے جو ہیں ان پر بھی درود پڑھو، اس لیے ہم ان کو بھی کہتے ہیں، شیعوں کو بھی کہتے ہیں کہ بارہ نہیں تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا، ہمارے وہاں کوئی بندر بانٹ نہیں چلتا کہ بارہ ہو تو پھر چودہ نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں سب سید امام ہیں، امام حسن کے اولاد بھی امام اور امام حسین کے اولاد بھی امام. اب سنیے, تو سرکار نے ایک کان میں کچھ کہا تو رونے لگی, دوسرے کان میں جب کہا تو وہ مسکرانے لگی. تو میری ماں سیدہ عائشہ نے کہا کہ بتاؤ فاطمہ کیا کہا؟ تو محدثی نے لکھا کہ سیدہ نے کہا کہ میں حضور کے راز کو فاش نہیں کرنا چاہتی. تو سیدہ فاطمہ خاموش ہو گئی. سرکار نے جب رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا اور علماء نے لکھا کہ یہ راز فاش نہ کرنا چاہتی, اس سے حضرت سیدہ کی تفقہ اور دیانت اور تدبر کا پتہ چلتا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ حضور کی کون سی بات عیاں کرنی ہے, کون سی بات پوشیدہ رکھنی. حضور نے ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ اس کو چھپا کر رکھنا, بلکہ آپ نے اس کو چھپایا, آپ نے اس کو چھپایا. یہ علماء نے جو بحث کی ہے نا سیدہ کے علم پر, اس میں اس حدیث کو ماخذ بنایا ہے, فہم دین کے حوالے سے, فہم مزاج. اور حضور کے مزاج کو کیا سمجھنا, آپ خود ہی حضور کی بیٹی ہیں اور وہ بیٹی ہیں جو حضور کی جان ہے. یعنی حضور کا آپ بزغہ ہیں, حضور کی جان ہے آپ, تو علم تو براہ راست آپ خود سراپا علم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن آپ سنیے, یہاں پر جب سرکار نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا تو سیاہ میں روایت موجود ہے, سیدہ نے پھر پوچھا عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بتاؤ فاطمہ کیا کہا تھا, اور میں تمہاری ماں ہوں, میں تمہیں واسطہ دیتی ہوں, بتاؤں. تو سیدہ کے نزدیک سیدہ عائشہ کا بڑا مرتبہ تھا, کیونکہ جب سیدہ فاطمہ کا نکاح ہوا تو بات یہ چلی کہ جناب مکان کہاں بنایا جائے, حضرت علی کے لیے مکان کہاں دیا جائے جس میں سیدہ رہے. تو سیدہ عائشہ نے حضور کی خدمت میں عرض کی, یا رسول اللہ میری دیوار کے ساتھ فاطمہ کا گھر ہونا چاہیے. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے عائشہ, اور کیا بات ہے؟ فرمایا ایک بہت بڑی کھڑکی ہونی چاہیے. کہا کیوں؟ کہا میں اپنی بیٹی سے اس کھڑکی سے بات کروں گی. تو یہ آپس میں باہم محبت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ زہرہ کی ہے. ان ظالم فساقوں نے تو ڈرامہ کیا ہے, لیکن حقیقت علم ان تمام کی کلی کھول دیتی ہے. تو سیدہ زہرہ کی نظروں میں سیدہ عائشہ کا مرتبہ اتنا ہے کہ جب سیدہ نے یہ کہا کہ میں تمہاری ماں ہوں, آپ بتاؤ, تو سیدہ نے کہا کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بات دراصل یہ ہے. فقال سارنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرنی انہ یقبض فی وجعہ الذی توفی فیہ فبکیت. فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے میری ماں جب مجھے پہلی دفعہ کہا تو حضور نے فرمایا کہ یہ جس میں تقاضا بشری کے اعتبار سے یہ جو بخار کے مرض میں میں ہوں نا, اسی میں تم سے رخصت ہو جاؤں گا. تو سیدہ کہتی ہیں کہ میں پھر رونے لگی. پھر کہتے ہیں ثم سارنی واخبرنی انی اول اہل بیتی اتبعہ فضحکت. فرمایا کہ سیدہ نے کہا کہ پھر مجھے دوسرے کان میں حضور نے یہ کہا کہ سن لو اس بات کو کہ میرے رخصت ہونے کے بعد سب سے پہلے میرے گھر والوں میں جو ملو گی, مجھ سے ملاقات جو کرے گی وہ تو ہے. تو فرمایا اس خوشی سے میں مسکرانے لگی. تو اس سے سید, اور اس کے اندر ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ سیدہ کو جب یہ کہا تو دوسرے انداز میں یہ بھی فرمایا کہ سیدہ خوش ہوتا تو اس سے کہ اللہ نے تیری اولاد کو جہنم سے بری کر دیا ہے, تجھے اور تیری اولاد کو جہنم سے بری کر دیا ہے. تو سیدہ کہتی ہے کہ پھر میں مسکرانے لگی. ایک اور روایت یہاں پر ہے جو جامع ترمذی کے اندر موجود ہے, ان جمع بن عمیر التمیمی. یہ جمع بن عمیر کہتے ہیں قال دخل تو ما عمتی, میں اپنی پھوپھی کے ساتھ آیا, علی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ جمع بن عمیر کہتے ہیں میں اپنی پھوپھی کے ساتھ, عمتی اپنی پھوپھی کے ساتھ سیدہ عائشہ کے پاس میں آیا. فسئلت ایو الناس احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ سے پوچھا گیا سیدہ عائشہ سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے محبوب کون تھا لوگوں میں سے. فقیل من الرجال کا پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں میں ایوہ الناس احب الی رسول اللہ, لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب حضور کو کون تھا؟ تو سیدہ عائشہ نے جواب دیا قالت فاطمہ. فرمایا حضور کو سب سے زیادہ محبوب جو تھی وہ فاطمہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ. فقیل من الرجال, اور فرمایا مردوں میں حضور کا سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ قالت زوجہا. فرمایا کہ پھر ان کے شوہر علی جو تھے وہ حضور کو سب سے زیادہ محبوب تھے. اور پھر سیدہ آگے کہتی ہے ان کان ما علمت, میں اس سے زیادہ تو کچھ نہیں جانتی. یعنی اس کو مختصر کر کے کہتی ہیں کہ سیدہ کیوں محبوب تھی. فرمایا کہ سنو, یہ بچہ جو سن رہا ہے اپنی پھوپھی کے ساتھ حضور سے روایت کر رہا ہے, بعد میں انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے, تو کہتا ہے میں اپنی پھوپھی کے ساتھ حضور کی خدمت میں پہنچا, سیدہ عائشہ کی خدمت میں جب پہنچا تھا تو انہوں نے سیدہ زہرہ اور سیدہ مولا علی کی فضیلت پر بات کی, اور پھر سیدہ عائشہ کے لیے جملے کہے کہ ان کان ما علمت, سنو اس بات کو میں اس کے سوا کچھ نہیں جانتی. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں فاطمہ کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتی کہ کان صوامن و قوامن, کہ ان سے زیادہ روزہ رکھنے والا اور ان سے زیادہ عبادت کرنے والا میں نے دیکھا ہی نہیں. یہ سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کان صوامن و قوامن, میں نے ان سے زیادہ روزہ رکھنے والی اور ان سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والی میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. اور ایک روایت اور سنیے, حضرت سرکار کے غلام ہے صوبان, ان صوبان مولا رسول اللہ, حضور کے غلام ہے صوبان. یہ روایت ابو داؤد شریف کے اندر ہے, اور جو روایت میں نے ابھی پڑھ دی ہے وہ جامع ترمذی المناقب کے اندر ہے. اب ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے, حضرت صوبان جو حضور کے غلام ہے وہ کہتے ہیں, ذرا توجہ سنیے اس بات کو, قال کان رسول اللہ اذا سافر کان آخر عہده بانسان من اهله فاطمہ. سرکار جب کبھی سفر فرماتے ہیں تو سب سے ملنے کے بعد سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے ہیں. محبت کا تقاضا دیکھیے, فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت صوبان کہتے ہیں حضور کے غلام, کہ سرکار جب کہیں جہاد کے لیے, کسی قافلے کے لیے, کسی مقصد کے لیے سفر فرماتے تو ساری ازواج مطہرات اور سارے رشتے داروں سے حضور مل کے جاتے, اور آخر میں جن سے ملتے وہ سیدہ فاطمہ ہے. اور فرماتے واولو من يدخل علیہا اذا قدمت الفاطمہ, اور جب سرکار لاٹ کر آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر آتے, یعنی جاتے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ سے مل کر جاتے, اور جب لوٹ کر آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مل کر آتے. اور ایک روایت میں ہے کہ سرکار جب لوٹتے تو صوبان کہتے ہیں کہ سب سے پہلے سیدہ کے گھر آتے, اور جب جاتے تو سب سے آخر میں جاتے, اور جاتے ہوئے دروازے پر حضور ایک جملہ کہا کرتے تھے سیدہ فاطمہ سے ہمیشہ, فقال اللہ رسول اللہ فدا کی ابی و امی, اے میری فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے. آئے ہائے, دل سے کہیں سبحان اللہ. فرما دروازے پر کھڑے ہو کر سرکار جو آخری جملہ سیدہ کو ذکر کرتے تھے وہ کہتے کہ فدا کی ابی و امی, اے فاطمہ تجھ پر میری ماں بھی قربان ہو جائے اور میرا باپ بھی قربان ہو جائے. تو یہ مقام و مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذاتی گرامی کا ہے. حضرت علی کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے خود حضور سے پوچھا, یا رسول اللہ آپ کو میں زیادہ اچھا لگتا ہوں یا فاطمہ زیادہ اچھی لگتی ہے؟ یہ بھی بڑا محبوب جملہ ہے, طبرانی اوسط کے اندر ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں قال علی ابن ابی طالب یا رسول اللہ ایما احب الیک انا ام فاطمہ, حضور آپ کو زیادہ پیارا کون لگتا ہے؟ آپ دونوں کی تو تعریف کرتے ہیں, لیکن آپ یہ بتائیے آپ کو دونوں میں پیارا کون ہے, میں ہوں یا فاطمہ؟ سرکار نے کیا خوبصورت جواب مرحمت فرمایا, فرما فاطمہ تو احب انی منکا, فرمایا قال فاطمہ تو احب الی منکا, اے علی سنو فاطمہ جو ہے وہ تیرے سے زیادہ میری پیاری ہے, مجھے وہ تجھ سے زیادہ پیاری ہے, اور وہ انت اعز علی منہا, اور میرے نزدیک تو اس سے زیادہ عزیز ہے, میرے نزدیک اس کے مقابلے میں عزیز تو ہے, اور پیارا ہونے کے اعتبار سے وہ تیرے مقابلے میں پیاری ہے, یعنی عزت و احترام میری نظر میں تیرا زیادہ ہے, اور لاڑ و پیار جو ہے وہ فاطمہ کا ہے. فرما پیار میں وہ تجھ پر سبقت رکھتی ہے, اور عزیز و اعز و علی منہا, اور علی جو ہے یعنی تو جو ہے وہ فاطمہ سے زیادہ میرے دل میں قدر و قسمت اور تقدیر اور عزت کے متحمل ہے, اس لیے کہ تو میرا داماد بھی ہے اور میرا بھائی بھی ہے اور میرا بیٹا بھی ہے. یہ مفسرین نے اس کی تشریح فرمائی ہے. اور یہ دو روایتیں سنیے تاکہ یہ موضوع مکمل ہو جائے, پھر ہم اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں. آپ کا نام تھا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ, اس کے بارے میں ملا علی قاری نے لکھا کہ فاطمہ کا معنی ہے دور ہونا, اس بات کو یاد رکھیں, فاطمہ کا معنی ہے دور ہونا. بچے کو جو ماں دودھ چھڑا دے, جس بچے کو دودھ چھڑا دیا جائے اور اس سے دودھ ہو جائے تو اس کو فطیم کہتے ہیں, فا قا یا میم فطیم, یعنی اس کو چھڑا دیا گیا ہے. تو فاطمہ کا معنی چھڑا دینا اور دور ہونا, چھڑا دینا اور دور ہونا. اور حضور نے خود اس کو ذکر فرمایا دہلوی مسند فردوس میں, یہ روایت موجود ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما سمیت بنتی فاطمہ, میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا تمہیں پتا ہے؟ صحابہ نے کہا حضور بتائیے. فرما لأن اللہ فاطمہ و فاطم محبہ النار, اس لیے کہ اللہ نے اسے بھی اور جو اس سے پیار کرے اس کو بھی جہنم سے دور کر دیا. اب یہ نام یاد رہے گا آپ کو. ہاں لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کئی فاطمہ ہیں, ایسا کوئی نام بتائیں جو سب سے جدا ہو. میں نے کہا ہم تو باز آئے, ہم تو کہتے ہیں کہ جناب ایک گھر میں سو سو فاطمہ ہو. حضور نے فرمایا کہ فاطمہ وہ ہے اس کی محبت, ان کا ادب و احترام اور ان کی تکریم جو اپنے دل کے اندر رکھے. فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا لأن اللہ فاطمہ, اللہ اسے دور رکھے گا, اسے آزاد رکھے گا, وہ فاطمہ محبہ, اور دور رکھے گا اس سکے محبت اور اس کا ادب کرنے والوں کو یعنی نار جہنم سے. اسی تناظر میں ایک روایت سنیے, پھر اس پر ایک اعتراض کا جواب میں دینا چاہتا ہوں سند کے حوالے سے. ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ, طبرانی معجم الکبیر میں روایت ہے, مستدرک کے اندر بھی ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فاطمہ حسنت فرجہا فحرمہ اللہ ذریتہا علی النار. فاطمہ نے, حضور فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ نے عصمت اور پاک دامنی کی ایسی حفاظت کی ہے. حضور فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ نے عصمت اور پاک بازی کی ایسی حفاظت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے اور اس کی اولاد پر, اس پر فرما فحرمہ اللہ ذریتہا علی النار, اللہ نے اس پر اور اس کی اولاد پر جہنم کو حرام کر دیا ہے. یہ دوسری روایت. پہلی روایت ہے کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام رکھا اس لیے ہے کہ اس کا معنی دور ہونا, چھوڑ دینا, آزاد کر دینا. تو جو اس کا ادب و احترام کرے وہ اور یہ خود, اس کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے. اور فرمایا کہ میری بیٹی نے پارسائی اور عفت کی ایسی پاسداری رکھی ہے, کیونکہ سیدہ ام سلمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی زوجہ ہیں. سیدہ کا جب وصال قریب آیا تو آپ نے کہا سیدہ ام سلمہ سے کہ میری ماں, ہمارے وہاں رواج یہ ہے کہ عورت کا جنازہ کھلا لے جایا جاتا ہے. سیدہ ام سلمہ نے کہا کہ ہاں, کہ جنازہ جو ہے جس طرح میت کو ڈائریکٹ لٹا دیا جاتا اور لے جایا جاتا ہے, اس کے اوپر کوئی تغرا, کوئی ایسی پردے کی کوئی چیز نہیں رکھی جاتی, یہ سیدہ نے پہلی وقت یہ رسم ڈالی ہے. فرمایا کہ نہیں, میری غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی. فرمایا میرے جسد کو اٹھایا جائے تو رات کو اٹھایا جائے. اللہ اکبر, یہ حضور کے جملے ہیں, کس کی بیٹی ہیں؟ فاطمت مزغت منی, فاطمت مزغت منی, فاطمہ میری جان ہے. کہا سیدہ ام سلمہ سے, فاطمہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ماں, میرا جب جسد اٹھے تو میرا جنازہ اس طرح ہو کہ اس پر غیر کی نظر نہ پڑے. تو سیدہ ام سلمہ کہہ رہی کہ ہاں ہاں, ہم نے ملک شام کے بارے میں سنا ہے کہ وہ اس پر کھجور کی شاخیں یا کوئی کپڑا ڈال دیا کرتے تھے. تو فرمایا ہاں, کہ جب میرا جنازہ اٹھے تو اس پر کھجور کے اتنے پتے ڈال دیے جائے کہ جس سے میرے جسد کی جو شریر ہے وہ بھی کسی کو نظر نہ آئے. یعنی جو پلنگ ہے جس پر اٹھایا جاتا ہے, جو شریر ہے, جو جنازہ جس کو آپ کہتے ہیں, فرمایا اس کو کھجور کی شاخوں سے اتنا بھر دیا جائے کہ لوگوں کو شاخیں نظر آئے اور فاطمہ کی جو شریر ہے جس پر ان کے جسد مقدس کو اٹھایا جا رہا ہے وہ بھی نظر نہ آئے. تو سرکار یہی فرماتے ہیں ان فاطمہ حسنت فرجہا, میری بیٹی فاطمہ نے عفت و پارسائی میں ایسا کمال حاصل کیا ہے. بولی سبحان اللہ. فحرمہ اللہ ذریتہا, اللہ نے اس پر اور اس کی اولاد پر حرام کر دیا, علی النار, ان دونوں کو اللہ نے حرام کر دیا جہنم کے اوپر. یہ دوسری روایت. تیسری روایت یہاں پر سنی, اور اس پر ابن تیمیہ کا ایک سوال, اس کا جواب میں دے دوں تاکہ ہماری گفتگو جو ہے وہ خارجیوں کے حوالے سے پوری ہو جائے. میں نے اس سے پہلے بھی الحمدللہ, ہم ان کے ماننے والے جو کہتے ہیں کہ یوں سنا, یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت, اس سے پہلے ہم نے گفتگو تھی امام جعفر صادق اپنے اور غیروں کی نظر میں, اس میں ہم نے خارجی اور رافضی دونوں کا سامنے رکھ کے اہل سنت کا نظریہ پیش کیا تھا, اور آپ کے سامنے بتا دیا ہم نے کہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اہل بیت کے چاہنے والے کون. اب میں آپ کے سامنے روایت پیش کر رہا ہوں تیسری. دو روایتیں گزر چکی ہیں جس میں بات کیا تھی کہ سیدہ اور سیدہ کے چاہنے والے, سیدہ اور سیدہ کا ادب کرنے والے, سیدہ اور سیدہ کی نسبت کی تعظیم کرنے والے, اور پھر وہ خوش نصیب جو سیدہ کی اولاد ہیں, ان تمام پر اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ کو. سیدہ کا ادب کیسا ہوگا کہ جب سیدہ کا ذکر ادب سے کیا جائے, ان کی نسبتوں کا ادب کیا جائے, ان کے اولاد کا احترام کیا جائے, کیونکہ سیدہ سیدوں کی ماں ہے نا. وہ خوش جب ہوگی جب سادات کا ادب ہوگا, وہ جب خوش ہوگی جب نبی پاک کا ادب ہوگا, وہ جب خوش ہوگی جب ان کے شوہر نامدار سیدنا مولا علی کی تعریف کی جائیں گی, وہ جب شروع خوش ہوں گی جب ان کی والدہ سیدہ ختیجہ کی تعریف کی جائے گی, وہ جب خوش ہوں گی جب ان کے والد محترم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تعظیم اور تقریب اور ان کی ناموس کی پاسداری کی جائے گی, اور ان کے لائے ہوئے دین کا دفاع اور ان کا تحفظ کیا جائے گا. یہ تمام اس تناظر کے اندر آتا ہے. اور اب آپ تیسری بات سن لیجئے. فرمایا کہ ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تیسری بات پڑھ رہا ہوں جہنم سے آزادی کے لیے. کس کے؟ یہ کہتے ہیں نا محبت سے ہوتا کیا ہے. ہم نے کہا تم میں کوئی طریقے سے کوئی گزری ہو تو ہم بتاؤ نا, اور نہ تمہارے پاس کوئی واقعہ. وہ خلیل احمد امبیٹری کی نانی کا واقعہ کل میں نے بتایا تھا آپ کو, تو ایسے لوگوں کو تھوڑی کوئی عزت و وقار ہوتا ہے. سیدہ کے ماننے والوں کو دیکھیے آپ, اور خود تھانوی نے بھی کہا نا کہ میں مر جاؤں تو جو تمہاری اماں رہ گئی ہیں نا, تو ان کو جو ہے وہ ہرنیا کی شکایت تھی. ہرنیا میں پتہ نہیں کیا ہوتا جسم کے ساتھ, تو اس لیے وہ جب لکھتے تھے تو گود میں تکیہ لگ کے لکھتے تھے. ہرنیا میں جو ہے وہ پانی بھر جاتا ہے, تو یہ تھانوی صاحب کے ساتھ ایک مرض بھی تھا ہرنیا کا. تو مرنے سے پہلے کہنے لگے وہ میں مر جاؤں نا تو اپنی اماں کو جو ہے وہ ایک ایک روپیہ سب جمع کر کے دینا, ایک ایک روپیہ. تو وہاں پر تو کہانیاں قصے ایسے ملتی ہیں. اور سنی الحمدللہ جن سے عقیدت و احترام اور ادب رکھتے ہیں ان کی تعظیم آپ دیکھیے, اور وہ عظمتیں یہاں پر موجود ہے کہ سیدہ سے محبت کرنے والے ان کے ادب کرنے والوں کو اللہ رب العالمین جہنم میں نہیں ڈالے گا. اب روایت سنیے یہاں پر تیسری روایت. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا لفاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ان اللہ غیر معذب کی ولا ولد کی. یہ حضور نے شاہ فرمایا, یہ علامہ ہاشمی نے اس کو نقل کیا ہے مجمع زوائد میں, اور فرمایا رجالہ رجال الثقات. اس کے سارے راوی صحیح ہے, ایک راوی پر جرا ہے. میں آگے پیش کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ ان اللہ, کہ بے شک اللہ رب العالمین نے غیر معذب کی, کہ اللہ تجھے عذاب نہیں دے گا, اللہ تجھے عذاب بولو نہیں دے گا. ولا ولد کی, اور جو تیری اولاد ہے ان کو اللہ عذاب نہیں دے گا, اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا. یہ تمام روایتیں امت نے قبول کی ہے. طبرانی موجم الکبیر کے اندر آئی ہے, اور ابن تیمیہ کے خاص چہیتے امام مزی حزب الکمال کے اندر ہے, مجموع زوائد کے اندر ہے, ابن کثیر کی بدایہ و نہایہ کے اندر ہے, البانی کی الضعفاء کے اندر ہے, تمام کتابوں کے اندر یہ ساری روایتیں جو میں پڑھ رہا ہوں نا یہ ہے. لیکن بڑے سے بڑے وابی میں یہ جرت نہیں ہوئی کہ اس روایت کو یہ کہے کہ یہ من گھڑت اور جھوٹ ہے. لیکن ابن تیمیہ اتنا بڑا کذاب تھا, اس نے یہ لکھا کہ یہ ساری روایتیں جھوٹ ہیں, اور ائمہ اہل حدیث کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جناب ابن تیمیہ کا ہم اثر امام مزی جن کی تہذیب الکمال ہے, انہوں نے اس کو نقل کیا. طبرانی موجم الکبیر میں ہے, اوسط میں ہے, مجموع زوائد میں ہے, ابن کثیر کی تفسیر میں بھی ہے, البدایہ و نہایہ کے اندر بھی ہے, اور پھر خاص طور پر جناب جو ہے وہ شوقانی نقل کیا. اور اس دور میں وابیوں کا بہت بڑا مولوی ناصر البانی نے اس کو کتاب الضعفاء میں لکھا, اور اس نے کیونکہ یہ ناصر البانی ہو یا شوقانی ہو, یہ ایسے ہیں کہ ان کو اہل بیت کی حدیث جہاں نظر آتی ہے لپک پڑتے ہیں اس کو حملہ کرنے کو, جیسا من کن تو مولا حضرت علی کی شان میں ہے, یہ دیگر اور حدیث اس پر لپکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب یہ ساری روایتیں ضعیف اور من گھڑت ہے. اسی روایت کو جو سیدہ زہرا کی شان میں آئی ہے, ابن تیمیہ نے اس روایت پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور کہا یہ گڑی ہوئی روایت ہے. لیکن خود البانی نے بھی اس بات کو قبول کیا کہ اس کا ایک راوی ضعیف ہے اور اس کا ضعف بھی اتنا قوی نہیں ہے, ایک راوی ضعیف ہے. لیکن راوی کا ضعیف ہونا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ متن ثابت ہے, روایت من گھڑت نہیں ہے. روایت من گھڑت کیونکہ ضعیف کی اصطلاح جو ہے یہ قبول کرنے والی روایت کے لیے آتا ہے, جو حدیث ہوتی ہے اس کے لیے یا تو اس کو صحیح کہا جاتا ہے یا صحیح لی غیری کہا جاتا ہے یا حسن کہا جاتا ہے, حسن لی ذاتی ہی وغیری کہا جاتا ہے یا اس کو ضعیف کہا جاتا ہے. لیکن جس حدیث کو یہ کہا جائے موضوع وہ حدیث ہوتی نہیں, اس کو کہتے ہیں من گھڑت بات, وضع کی ہوئی ہے. کیا کہتے ہیں؟ وضع کی گئی ہے, گڑی ہوئی ہے, بس یوں ہی کسی نے بکواس کر دی ہے. تو موضوع کو تو روایت نہیں کہا جاتا, جس روایت کو ضعیف کہہ دیا گیا اس سے یہ بات تو ثابت ہو جاتی کہ روایت ہے. ہاں اس سے اگر حرام اور حلال اور نکاح اور طلاق کا مسئلہ ثابت نہیں ہوگا, لیکن خود تمام نظیر میں دہلوی نے فتاوی نظریہ میں فتاوی ثنائیہ میں تمام وابیوں نے اس قاعدے کو قبول کیا, اور تمام پہلے کہ تمام ائمہ نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ روایت اگر ضعیف ہو اور شخصیت کی فضیلت میں یا اعمال کی فضیلت میں ہو تو بلا کسی تردد, بلا کسی توقف, بلا کسی شک اور ریب کے اس روایت کو قبول کیا جائے گا. لہذا یہ تینوں حدیثیں فضائل ذکر فاطمہ الزہرا میں ہیں. اگر اس کی روایت پر ضعف کا بھی الزام لگائیں تب بھی یہ متواتر سندوں کے ساتھ آ رہی ہے, متواتر راویوں کے ساتھ آ رہی ہے, اور ضعف کے الزام سے بھی اس لیے بھی معتبر ہے کہ جناب یہ سیدہ کے فضائل میں ہے, اور فضائل میں بالکل اجماعی طور پر روایت ضعیف بھی معتبر ہوا کرتی ہے. اور ایک بات اس میں مزید سن لیجئے, یہ جو قرآن کی آیت نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, کہ محبوب اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے حبیب اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے. پہلے تو یہ سندیں ہیں، اگر اہل بیت کی محبت اور سارے اہل بیت جنت میں جائیں گے اور ان میں سے کسی کو عذاب نہیں ہوگا، یہ باتیں کرنا اگر من گھڑت ہے تو پہلی بات تو دیکھیے، یہ تین حدیثیں میں نے آپ کو پڑھی اور میں نے بتا دیا کن کن ائمہ نے اس کو اپنی کتابوں میں لیا، کسی نے اس کو موضوع نہیں کہا ابن تیمیہ کے علاوہ. ہاں البانی نے بہت کھینچ تان کے کہا بھی تو ضعیف کہا، اور ضعیف کہنا بھی اہل سنت کے خلاف نہیں ہے. اگر ذوق بھی کہو تب بھی ہمارا مقدمہ ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم فضائل سید النساء بیان کر رہے ہیں. آج ابن تیمیہ کی جو تعریفیں بیان کی جاتی ہیں تو ان کا کیا اعتبار، اس میں بھی درجنوں بکواس کرنے والے اور من گھڑت قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن شخصیت کے اعتبار سے تو اس کو بھی تو شیخ الاسلام بنا رکھا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جی شخصیت کی بات اگر ابتدائی چار پانچ آدمی اگر صحیح بات کر دیں تو بات معتبر ہوتی ہے. تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جو آخری سند میں نے آپ کے سامنے پڑھی نا، ان اللہ غیر معذب کی و ولدی کی، اس میں ایک راوی پر جرا ہے، صرف ایک راوی پر جرا ہے، باقی تمام راوی کے بارے میں علامہ حیسمی نے لکھا ہے کہ رجال الثقات، یہ تمام مضبوط راوی ہے. اور جس راوی پر جرا ہے، ایک تو وہ مبہم جرا ہے ایک بات، اور اتنی خفیف جرا ہے کہ جس کی بنا پر روایت چھوڑی نہیں جا سکتی، بلکہ اس سے کئی اور مسئلے ثابت کیے جا سکتے ہیں. اگر اس پر جرا اور تنقید کئی زاویے سے ہوتی تب بھی وہ روایت فضائل میں معتبر ہوتی، لیکن پھر بھی اس کا درجہ اس اعتبار سے بہت اوپر ہے کہ اس پر جرا اس اعتبار سے نہیں ہے. اور ایک آخری جملہ پیش کر رہا ہوں، اگر آپ علمی طور پر اس کو قبول کریں گے تو آپ کو بڑا سکون ہوگا. یہ جو قرآن کی آیت ہے نا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، کہ حبیب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. لوگ اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین مصطفیٰ کریم کو دیکھ کر راضی کر رہا ہے. اس کے تحت ایک روایت نقل کی گئی ہے، پہلے کتابوں کا نام سنیں آپ، علامہ ابن جریر طبری نے اس روایت کو لیا ہے جو پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، اسی آیت کے نیچے سورہ دحا کی اسی آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى کے تحت علامہ ابن جریر طبری ایک، امام قرطبی احکام القرآن میں دو، ابن کثیر نے اپنی تفسیر تفسیر ابن کثیر تین، امام جلال الدین سیوطی نے در منصور چار، وہابیوں کا امام شوکانی نے اپنی تفسیر فتح القدیر پانچ، اور علامہ آلوسی نے روح المعانی کے اندر اس کو نقل کیا. اور ان تمام لوگوں نے، جس میں سے دو تو خاص طور پر ابن کثیر اور شوکانی، شوکانی تو بڑا متاثر قسم کا غیر مقلد تھا اور علماء نے کہا یہ زیدی شیعہ تھا، لیکن اپنے آپ کو یہ غیر مقلد کہتا ہے، لیکن انتہائی مضبوط اور انتہائی معتبر کتاب ہے اس کی ان کے نزدیک فتح القدیر، جو قرآن کی تفسیر ہے ہمارے پاس موجود ہے. تو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى کے تحت اس روایت کو نقل کر رہے ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں. امام سیوطی بھی نقل کر رہے ہیں، امام ابن جریر طبری بھی نقل کر رہے ہیں، امام قرطبی کر رہے ہیں، ابن کثیر بھی کر رہے ہیں، علامہ آلوسی بھی کر رہے ہیں، اور شوکانی بھی فتح القدیر میں کر رہے ہیں. روایت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، حبیب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ جو ہے وہ راضی ہو جاؤ گے. تو اس سے مراد اور مقصود کیا ہے؟ تو فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، حبیب ہم آپ کو اتنا مرحمت فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جاؤ گے. فرمایا یقول من رضا محمد، حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ حضور کی رضا کس چیز میں ہے؟ یہ تین حدیثیں میں پہلے پڑھ چکا ہوں. کہتا جی موضوع ہے، میں نے کہا موضوع ہے تو میں ایک اور سند لا رہا ہوں آپ کے سامنے، اتنے ائمہ نے بلا تردید اس کو نقل کر دیا ہے، جس میں شوکانی بھی ہے ابن کثیر بھی ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ محبوب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى بِقَوْلِهِ مِنْ رِضَاءِ مُحَمَّدْ أَلَا يُدْخَلُ أَحَدُكُمْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ النَّارَ، یعنی محمد عربی کی رضا اس میں ہے کہ آپ کی اولاد میں سے کوئی بھی جہنم میں نہ جائے. اللہ رب العالمین ہمیں اہل بیت کے ساتھ کامل تمسک عطا فرمائے. یہ چند روایات تھی جو میں نے بہت مختصر کی ہیں، ورنہ سیدہ کی شان میں درجنوں روایت اہل سنت کی کتابوں کے اندر موجود ہیں اور بڑے قدر والے فضائل موجود ہیں. میں انشاءاللہ دو چار حدیثیں آنے والے درس میں آپ کی خدمت پیش کروں گا. باغ فدق سے متعلق ایک مختصر سا خاکہ 14 حدیث کی روایتوں کا خلاصہ انشاءاللہ پیش کروں گا، جس کو اگر آپ سماعت کریں گے تو بڑا ذوق آپ کو آئے گا. ہمارے متعدد علماء کی تحقیقات ہے اس پر، اس کو میں نے جمع کر کے ایک جگہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس نے میری فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. اور جس نے اسے بے چین کیا اس نے مجھے بے چین کیا، یہ حضور نے کس کے بارے میں کہا تھا، اور راوزی اس کو لے جا کر کہاں فٹ کرتے ہیں؟ تو انشاءاللہ العزیز اس کا بھی تفصیلی جواب کل کے درس میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دیا جائے گا. مقصود جو صرف یہ ہے کہ اللہ رضا فاطمہ کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، اور ان کی عفت و پارسائی کی چادر اللہ رب العالمین ہمارے بچوں اور بچیوں کو عطا فرمائے، اور سیدہ فاطمۃ الزہرا کے رضا تطہیر کی برکت سے اللہ رب العالمین اس گھرانے کا ادب اور احترام کرنے کی، اور اس گھرانے سے وابستہ لوگوں کا ادب و احترام کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور سیدہ کی چادر تطہیر کی برکت سے آپ دور دراز سے تشریف لائے، اتنا قیمتی وقت دیا، اللہ آپ تمام کی خالی دامنوں کو مرادوں سے بھر دے. اللہ رب العالمین سیدہ کے وسیلے واسطے کو رب کی قدرت ٹالتی نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں حدیث پڑھی حضور کی کہ سیدہ تو جس سے راضی ہو گئی رب اس سے راضی ہو گیا. مولا کریم سیدہ کی چادر تطہیر کے صدقے اور ان کی عفت و پارسائی کے اعلیٰ مقام کے صدقے، ان کی طاقت، ان کے تقوی و طہارت کی برکت سے مولا کریم ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرما، پوری زندگی اہل بیت کی طاعت اور ان کے در کا بھکاری بن کر ان کی دہلیز کو بوسا لیتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق مرحمت فرما. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.